نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. کیا حال ہے آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے خیال ہے شروع کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. آئندہ میں آؤں تو آپ سب کہیں ہم سب تیار ہیں. جب آپ سے کہا جائے کہ آئیں کوئی تلاوت کریں تو آپ کہیں ہم سب تیار ہیں، آپ جس کو چاہیں کہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ تلاوت قرآن صرف چند لوگوں کا کام نہیں، سب کو اس میں ماہر ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک جملہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ گانا اور رونا سب کو آتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ دنیا بھر کے گانے ہم گاتے ہیں اور ہر شخص گنگناتا ہے، لیکن بات جب قرآن پہ آتی ہے تو ہم سب ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی اچھی سی تلاوت کر دے یا صرف مخصوص افراد کر دیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں مذہب ایک پیشہ بنا لیا گیا ہے کہ جو صرف مخصوص افراد کا کام ہے، باقی لوگ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم سب کی چیز ہے اور ہم سب کو اس کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آئندہ جب میں آؤں تو آپ کی تجوید اتنی امپروو ہو چکی ہو اور اس پر آپ اتنا ہارڈ ورک کریں اس نیکسٹ مہینے کو ایز اے ٹارگٹ لیتے ہوئے کہ آپ میں سے ہر شخص ایکسپرٹ ہو جائے اور ایٹ لیسٹ کوئی حصہ ضرور بہت خوبصورت پڑھنا آتا ہو اس کو. آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کان نہیں لگاتے، اتنی توجہ نہیں دیتے جتنا نبی کی آواز پر جب وہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے. صحابہ کرام میں سے خوبصورت آواز میں قرآن کون کون پڑھتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ بہت مشہور نام ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری اور سالم مولا حذیفہ. سالم مولا حذیفہ ایرانی تھے، استخر قبیلے کے تھے، عربی نہیں تھے، لیکن اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا کسی کام کے لیے تو انہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ دیر کیوں ہوئی؟ تو کہنے لگی کہ میں نے سالم کو مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے سنا اور میرے قدم ہل نہیں رہے تھے، یعنی میرے قدم نہیں اٹھتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. تو ایسا ہے کہ ہم سب کو قرآن خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث میں ہے، ابھی وہ 40 حدیثیں یاد تو نہیں کی ہوں گی نا انہوں نے، ابھی نہیں کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کر لیں، کیونکہ حدیث کو عربی میں کوٹ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یقین زیادہ آتا ہے نا. اگر اس وقت میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ پڑھوں تو آپ کو اتنا یقین نہیں آئے گا جتنا اصل الفاظ آپ کے دل میں اتریں گے. لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھ سکے. ملم یتغن، غن غنا سے ہے. غنا کیا ہوتا ہے؟ ترنم سے کسی چیز کو پڑھنا، یعنی خوبصورت آواز میں جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا وہ ہم میں سے نہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اگر آپ کو اپنا انٹروڈکشن والا لیکچر یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو لوگ گانا گاتے ہیں وہ کس وقت اٹھ کر ریاض کرتے ہیں، صبح سویرے. تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی افرٹ کریں اور وہ بات یاد ہوگی آپ کو کہ اگر آپ کا کوئی کلام ہو یا آپ کی کوئی کتاب ہو یا آپ کی کوئی کہانی ہو تو جب کوئی شخص اسے پڑھے اور آپ کو بتائے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور آپ اس کی بات کتنی توجہ سے سنتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اچھا کیسی پائی. تو اسی طرح ہمیں اللہ کا کلام بھی بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کتنی خوشی ہوگی کہ اس کا کلام کسی نے پڑھا اور خوبصورت آواز میں پڑھا. ٹھیک ہے، تو چلیے اب آ جائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلنا التوراة فيها
سامنے جاتے ہوئے کیا حال ہوگا؟ ابھی ہم سب کتنے مزے سے اس کی نافرمانی کر لیتے ہیں نا، اچھا کل دیکھا جائے گا، لیکن جب قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ آپ پہلی جلد لے کر آئے ہیں؟ پہلے 10 پارے میں نے میسج بھیجوایا تھا کراچی سے کہ سب کو کہیں کہ پہلی جلد لے کر آئیں، نہیں ملا، میرے خیال میں لمبا پڑ گیا تو بیچ میں کہیں مس ہو گیا، چلیے کوئی بات، ایسا ہے کہ ہم ایک ایک پارے کو لیتے ہیں. آپ کو آج کی تھیم تو معلوم ہے کہ 10 پاروں میں سے وہ آیات، ہر پارے کو انڈیویجولی، جنہوں نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر ڈالا یا جس کو پڑھ کر آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی یا جو آپ کے لیے کسی بھی لحاظ سے فائدہ مند ہوئے. پہلا پارا کس کے ذمہ ہے؟ جی آ جائیے. آپ کا نام؟ عائشہ. جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ سب لائن میں اوپر آ کے بیٹھ جائیں تاکہ ایک سیکنڈ ضائع ہوئے بغیر ہم آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے، تیزی سے آ جائیے. جن کا پہلا پارا ہے وہ آ جائیے، پھر اس کے بعد باقی لوگ بھی.
پہلے پارے سے مجھے یاد بہت زیادہ اچھی لگی، آپ مجھے یقین ہے سب کو بہت اچھی لگی ہوگی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. میں نے اس سے پہلے بھی یہ صبغۃ اللہ میرے کزن کا نام بھی ہے، میں نے بہت دفعہ یہ سنا بھی تھا لیکن کبھی میں نے اس کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح میں نے ابھی پڑھ کے محسوس کیا. میرے ساتھ ہمیشہ بہت پرابلم رہتا تھا، میں ہمیشہ روتی رہتی ہوتی تھی کہ میں بہت بور ہو گئی ہوں، میرے پاس کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، میری زندگی بہت بے رنگ ہے، میں کیسے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں، کیسے رنگین بناؤں. تو یہ لفظ پڑھ کے تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری ساری زندگی گزر گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری زندگی کیسے رنگین بنے گی، کیسے خوبصورت ہوگی. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اور یقین کریں اس وقت میری یہ حالت تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کا رنگ کیا ہے، کیسے اس رنگ میں رنگ کے تو میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہوں، کیسے میری ٹینشن دور ہو سکتی ہے. اور مجھے پتا چلا کہ میری روح کی طلب، میری روح کی تڑپ کچھ اور ہوتی تھی اور میں اس کو تسکین کچھ اور پہنچا رہی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اپنا رنگ اپنانے کو کہا اور کہا کہ یہ اپناؤ، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اسی میں تمام مسائل کا حل ہے. یقین مانیے میں سچ کہوں گی کہ آج میں نے 10 پارے پڑھ تو لیے لیکن میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس رنگ میں نہیں رنگ سکی، لیکن اپنے دہی میں نے تھوڑی بہت جو کوشش کی، مجھے دنیا جہاں میں، مجھے کوئی جہاں بھی بھیج جائے، مجھے جتنا اس لفظ میں، اس رنگ میں جتنا مجھے سکون ملتا ہے مجھے کہیں بھی نہیں ملتا. میں جتنی نافرمانی کر لوں، جس طرح انجوائے کرنے چاہوں، جس طرح خوش رہنا چاہوں، لیکن یقین کریے جس طرح اللہ کے احکام میں، اللہ کا حکم مان کے جو خوشی ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جس طرح روح مطمئن ہوتی ہے، اس طرح کسی چیز میں بھی مجھے نہیں ملا. اور یہاں پہ مجھے اتنا شدت سے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنا زیادہ پیار ہے کہ اسی نے ہم کو بنایا اور اس کو پتا تھا کہ ہماری سائیکالوجی کیا ہے، تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے بندے کی روح کی کیا طلب ہوگی، تو اس نے ایک دم احکام بتا دیے کہ یہ کرو، تم بھی مطمئن ہوگے اور دیکھیں کہ یہ سب کر کے ہم مطمئن تو ہوں گے، ہمیں بھی سکون ملے گا، ہمارا فائدہ الگ اور دوسرا یہ کرنے سے ہماری کامیابی کتنی بڑی ہے، حوض العظیم، دنیا جہاں کی کامیابی، آخرت میں کامیابی. اور میں آئی ایم سوری کہ میں صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکتی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آپ لوگوں کو کس طرح بتاؤں، لیکن مجھے اس لفظ میں یہ لگا ہے کہ اس سے پڑھ کے دوسری کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہم کامیاب، ہماری روح مطمئن، ہم سیٹسفائیڈ، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی.
شکریہ. ان کا یہ پوائنٹ کہ میں زندگی بھر رنگینیوں کی تلاش میں رہی اور صبغت اللہ نے چونکا دیا کہ اصل رنگ تو یہ ہے. اسی حوالے سے ایک بات میں کہنا چاہوں گی آپ سب سے، ایک چھوٹی سی مثال سے اللہ کے رنگ کو سمجھیے. رنگنے کا عمل آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے، رنگ کیسے کیا جاتا ہے، رنگ کیسے چڑھتا ہے، کس چیز پر چڑھتا ہے، کس کپڑے پر چڑھتا ہے، مثلا کپڑا ہو، کوئی بھی جو مٹیریل ہے، وہ کون سا مٹیریل ہے جو رنگ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو نمبر ون یہ کہ نیچرل ریشہ ہو، نیچرل ہو. جو ریشا، ریشے سے مطلب فائبر، اگر نیچرل فائبر نہیں ہوگا، آرٹیفیشل ہوگا، تو اس کے اوپر رنگ نہیں چڑھے گا. مثلا کاٹن کے اوپر رنگ چڑھانا بہت آسان ہے، اس کو اشارہ ہی کافی ہے، لیکن مثلا نائلن پہ رنگ چڑھانا مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ کس پر رنگ نہیں چڑھتا، کالے رنگ پر، کالے رنگ پر کبھی رنگ نہیں چڑھتا، ٹھیک. کالے دل پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا. اللہ تعالیٰ کا رنگ انسان کے ظاہر میں تو آتا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو اندر جانے کی ضرورت ہے. میں آپ سب بچوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی کاپیز کھولیے اور ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے. جو بھی کوئی اہم پوائنٹ کسی بھی بچی کے اس میں آئے، اسے نوٹ کیجئے اپنی ڈائریوں پر، وہی جو اصول والی ڈائریاں ہیں، اور بعد میں انچارجز ان کو چیک کر لیں کہ انہوں نے کیا نوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. میں نے خود نکال لیا ہے اپنا پیڈ، تو میں کیا کروں گی کہ یہ جا کے اپنی تفسیر میں لگا دوں گی انشاءاللہ. اور اگلے سال کیا ہوگا کہ جب میں بول رہی ہوں گی تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی بیچ میں آ جائیں گی اور نئے آئیڈیاز مزید اس میں شامل ہو جائیں گے. تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، تنکا تنکا مل کے گھونسلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب اس بات پر حریص رہا کیجئے، کیونکہ زبانی باتیں وقتی طور پر تو یاد رہتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ذہن سے اتر جاتی، انسان بھول جاتا ہے. مصنوعی ریشے پر رنگ نہیں چڑھتا، کالے رنگ پہ رنگ نہیں چڑھتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھے، تو نمبر ایک ہمیں فطرت سے کلوزر ہونا پڑے گا، فطرت کے قریب اپنی زندگی سے تسنو کو خیر باد کہنا پڑے گا. مصنوعی بننا، مصنوعی مسکراہٹ، مصنوعی انداز گفتگو، مصنوعی کھانے، مصنوعی کپڑے، ہر چیز تسنو تسنو تسنو، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن کم از کم اپنی فطرت کا تسنن دور کر دیجئے. فطرت میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کہا گیا کہ ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ جو جھوٹا تکلف ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز، دل کا کالا پن دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا دل کالا ہوگا، اس میں نفرت، عداوت، حسد، بغض، ایسی گندی چیزیں اندر ہوں گی، تو اس کے اوپر اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا. تو آپ میں سے جو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ کا رنگ چڑھے، ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں سے نفرتوں کو، عداوتوں کو مٹانا ہے، کسی کے بھی خلاف، اور سب کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی ہے. جہاں کسی سے شکایت پیدا ہو، اس کے ساتھ مل کے دور کر لی، نہ ہوئی دور اس کی تو اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لیا، اور اس شکایت اور شکوے اور نفرت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کو باہر نکال پھینکا. کیونکہ جس گھر میں کباڑ خانہ بڑھ جائے، اس میں اچھی چیزیں نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک. اب دیکھو کہ سفید کپڑا ہوگا نا تو سب سے جلدی رنگ چڑھے گا اور اچھا رنگ چڑھے گا، لیکن اگر کریم کلر ہوگا اس پہ بھی نہیں چڑھے گا، اگر ڈارک کلر ہوگا اس پہ بھی نہیں چڑھے گا صحیح، اور کالا ہوا تو اس پہ تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں چڑھے گا. جی نیکسٹ. آپ کا نام؟ عالیہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے ان جرنل پارا ون پہ اپنے ویوز لکھے ہیں کیونکہ دراصل پہلے قرآن پاک پڑھا تو تھا لیکن وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی جس طرح کے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں اور ایک گیدرنگ میں. تو چونکہ یہ پہلا تھا اور اس پہ وہ ایک دم سے بندے کے خیالات چینج اللہ میاں کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں اسی پہ لکھوں, یعنی پورے پارے پہ ہے میرا. سب سے پہلے سورہ فاتحہ, الفاتحہ. یہ اس میں اللہ میاں نے سب سے زیادہ جو اپنی عظمت کا پہلے ہمیں احساس دلایا ہے کہ عبادت میرے سوائے کسی کی نہیں اور تعریف بھی میرے سوائے کسی کی نہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ میاں واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. جب میں نے یہ سوچا اپنے دماغ سے پہلے دن جب میں پڑھ کے گئی, تو واقعی سب سے بہترین بات یہی ہے کہ جب اللہ میاں نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اتنی, میں جتنی میری زندگی گزری ہے تو میں نے جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا عبادت یا شکر یا کچھ بھی, میں نے اس کا 1% بھی نہیں کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود میری ہر خواہش میری ہر بات اللہ میاں اس طرح پوری کرتے ہیں. اور سب سے اچھی جو یہ بات ہے کہ اللہ میاں نے مجھے اتنی ہدایت دی کہ میں یہاں پہ آ کے اس قرآن کو سمجھ سکوں, یہ اتنے دین کی تعلیم حاصل کر سکوں, تو اس سے بڑی تو کوئی عنایت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ اگر سمجھ کے پڑھ لی جائے تو جو جس طرح کہا گیا کہ واقعی یہ بہترین دعا ہے, اور اگر اس کو ہم سمجھیں اپنے دل اور دماغ سے تو اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی شفا ہے.
سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہے اور ہم نے 10 پارے کرنے, تو اس لیے ہر پارے میں سے ایک آیت ایک بات تاکہ سب کو موقع مل سکے. ہمارا پروگرام اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم صورتوں کی وضاحت دوبارہ کریں جس طرح پہلی بچی نے کیا نا. جی صرف آپ کے پاس 4 منٹ ہیں. اوکے,
اس کے بعد سورہ البقرہ میں جو اللہ میاں نے کیٹیگرائز کر دیا کہ اب میں نے خود اس پہ اپنے آپ کو پرکھا کہ دیکھا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, میں مومن ہوں یا میں منافق ہوں یا میں کہاں بلانگ کرتی ہوں, تو مجھے کرنا کیا ہے اس پہ. اور پھر اس کے بعد جو اللہ میاں نے جہنم کی بات کی ہے, تو آپ لوگ یقین کریں کہ میں اس بات کو سن کے اتنی لرزی ہوں کیونکہ 2 سال پہلے میرے ساتھ یہ ایکسپیرئنس گزر چکا ہے کہ میرا پورا چہرہ جھلس گیا تھا گیزر کے ساتھ, لیکن اتنی شدید تکلیف تھی کہ میں باوجود کوشش کیا کہ امی کو تکلیف نہ ہو کہ میں نہ چیخوں یا کچھ کروں, لیکن میرے آنسو مسلسل گر رہے تھے. تو جب جہنم میں جہاں پہ اللہ میاں ہم کو خود جلائیں گے ایندھن بنا کر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے, تو وہ اس کے بعد ایک بات یہ کہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ میاں نے انہیں کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا, اتنی فضیلتیں انہیں ملی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کے دوسروں کی ادنا چیزوں کو دیکھا. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت, اپنے دین کو اپنی اعلیٰ اقدار کو چھوڑ کے تو ہم کیا کرتے ہیں, مغرب چاہیے ہمیں, آزادی چاہیے, ہم خواتین ہیں ہمیں یہاں پہ آزادی نہیں ملتی. تو وہ جو آزادی جو مغرب کی ہے اس کا انجام تو جہاں تک ہم اگر دل اور دماغ سے آبزرو کریں تو سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تباہی کی اندھیری کھائی ہے جس میں وہ لوگ پھر جا کے اس آزادی کو مانگ کے اور حاصل کر کے جب گرتے ہیں. تو اسلام سے پہلے نہ عورت کو اتنی آزادی کسی نے دی ہے اور نہ کوئی آئندہ دے گا, جو میرا یہ ذاتی خیال ہے. اور پھر شیطان کا جو ذکر ہے وہ کیوں مردود ہوا کہ میں, اور میری بھی یہی بات تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے دوسروں کا بھی رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن جہاں پہ میں آ جاتی ہے پھر وہاں پہ اگر اس میں کوئی ختم کر دیا جائے تو ہماری زندگیوں میں جو بہت سی مشکلات اور مسئلے ہیں وہ خود بخود ہی مر جائیں گے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی انہوں نے قربانیاں دی, کتنا کچھ کیا, کس لیے کیا کہ بس اللہ میاں نے کیا اور بس شکر اللہ میاں آپ نے بھیج دی, لیکن میرے پہ اتنی سی تکلیف آتی تو رونا چیخنا اور واویلا ہے امی یہ کیوں ہو گیا, ہائے امی اس طرح میرے ساتھ کیوں ہوا. تو یہ پھر پڑھ کے میں نے کہا ہے کہ اتنا واقعی یہ بات ہے. اور اب ریسنٹلی کورس کے دوران ہی میرے ابو جی کی ڈیتھ ہوئی ہے جن کے بغیر میں زندگی کا تصور نہیں تھی کر سکتی, لیکن میں سچ کہتی ہوں کہ 3 دن میں گھر میں رہی ہوں اور میں کہتی تھی کہ میں مر جاؤں, لیکن جب میں یہاں پہ دوبارہ آئی ہوں اور قرآن پاک پڑھا تو اسی سے مجھے حوصلہ ملا کہ حضرت ابراہیم کو تو اللہ میاں نے کتنی کتنی بڑی آزمائشیں دی تھیں, تو ہم سب نے بھی تو بالآخر اللہ میاں کی طرف جانا ہی ہے. تو پھر اس سے سب سے یہ بڑا مجھے ملا کہ پھر ان میں یہی بات تھی کہ انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور اتنی بڑی بڑی آزمائشیں دی, لیکن پھر بھی وہ میں نہیں صرف اللہ میاں سے دعا کرتے تھے. اور آخر میں جو اللہ میاں نے کہا کہ میرا رنگ چڑھاؤ, تو انشاءاللہ یہاں پہ جو تعلیم ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں اس کا ہمارا مقصد یہی ہوگا انشاءاللہ کہ ہم اپنے اوپر اللہ میاں کا رنگ چڑھائیں, باقی سب رنگ پھینکیں, اور اللہ میاں ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عنایت کرے کیونکہ اسی میں ہماری نجات.
اچھا ایسا ہے کہ کچھ چیزیں آپ اپنے پرسنل نوٹ جب سپیکر بول رہا ہو تو جو چیز وہاں آپ کو اچھی نہ لگے وہ اپنے پاس سائیڈ پر ایک, یعنی جیسے یہ آپ کا پیڈ ہے اس کی سائیڈ پر اس طرح کی ایک لکیر ڈال کر, یہ میں صرف آپ کو لکھنے کا تھوڑا سا ڈھنگ بتا رہی ہوں, اس میں چند نقطے ایسے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گی, ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے. یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کو کریٹیسائز کر لے انسان, اور یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کی نکتہ چینی کرے, لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. تو ہمیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیز ہمیں کسی میں بری لگے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم اپنے اندر سے نکال دیں. آئندہ آپ کیا کریں گے, کوئی چیز جو دوسرے میں اچھی نہ لگ رہی ہو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں, انشاءاللہ تعالی. اچھا ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گی کہ جب آپ بولیں تو ٹھیک ہے انسان کے جذبات ساتھ ہیں, لیکن آئندہ زندگی کے لیے بھی اصول یاد رکھیں. جب آپ دوسروں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں گے, جذبات کو کنٹرول کر کے توجہ اس پر کہ بات کنوے ہو, ٹھیک ہے؟ استاد کا کام کیا ہوتا ہے, جذبات ابھارتا ضرور ہے وہ, لیکن اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے. میں جب قرآن پاک پڑھاتی ہوں اور آخرت کی آیات آتی ہیں تو بعض اوقات واقعی رونا آتا ہے, لیکن میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں پڑھاتے وقت رونے کو شریک نہ کروں, کیونکہ اگر میں رونا شروع کر دوں تو وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے بیچ میں جس کو میں ایک اچھی بات بتانے میں لگا سکتی ہوں. ٹھیک ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت اسے آنا بھی چاہیے, لیکن کنٹرول, جذبات پر کنٹرول, ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے کوئی بھی بات. ابھی میں ہیومن رائٹس کی کانفرنس میں گئی ہوئی تھی تو میں یہی نوٹ وہاں کر رہی تھی لوگوں کے اندر کہ یہ اپنی بات کو امپریسو کس طرح بناتے ہیں. بعض وقت میں نے دیکھا کہ کسی شخص کا پوائنٹ بالکل فضول سا, چھوٹا سا, بیکار سا, لیکن بتانے کا انداز اتنا امپریسو کہ وہ بہت بڑی بات بن گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات کے لوگوں کے پاس بعض اوقات ڈھیروں سونا ہوتا ہے, لیکن وہ کس طرح انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے کہ جسے پہن کے وہ خوبصورت نہیں نظر آتے, حالانکہ وہ سونے سے ان کی دلہنیں لدی بھی ہوتی ہیں کیونکہ پریزنٹیشن نہیں صحیح. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس معمولی سا ہوتا ہے, بہت تھوڑا, لیکن پہننے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس تھوڑے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات آپ کے پاس بہت قیمتی خیالات ہو سکتے ہیں, لیکن پیش کرنے کا انداز ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہ ہو. اور بعض اوقات آپ کے پاس چھوٹی سی بات ہے لیکن بتانے کا انداز ایسا کہ جس سے وہ دل میں اتر جائے. میں کبھی کبھی ایک بات سوچتی ہوں, ابھی انہوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مینشن کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا. خانہ کعبہ ہے کیا, ذرا آپ غور فرمائیے, اس میں کیا مٹیریل لگا ہے, پتھر, سیمنٹ, ماربل, ایک دروازہ ہے سونے کا اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے, یہی چند چیزیں ہیں نا. چلے کچھ اور لگا لیں اس میں شامل کر لیں, کیا وہاں کوئی ڈفرینٹ مٹیریل ہے؟ کون سا مٹیریل ہے؟ وہی جو اور عمارتوں میں لگتا ہے. نتھنگ نیو, نتھنگ ڈفرینٹ سوائے حجر اسود کے, کہ وہ آیا تھا جنت سے, باقی چیزیں سب دنیا ہی کی ہیں. کبھی سوچا آپ نے کس چیز نے کشش ڈالی ہے اس میں, کیا کھینچتا ہے ہم کو وہاں, وہ پتھر, وہ سیمنٹ, وہ کپڑا, وہ ایک کمرہ, ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کئی کمرے ہوں. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس محلات ہیں, بڑے بڑے کمرے ہیں, اللہ کے گھر میں صرف ایک کمرہ ہے, ون روم, لیکن کیا کشش ہے اس ایک ون روم ہاؤس میں, بیت بھی کہتے ہیں نا اس کو, ایک کمرے کا گھر, کیسا گھر ہے, کتنی کشش ہے اس میں. کیوں کبھی سوچے تو, میں جب جاتی ہوں نا وہاں, میں ہاتھ لگا لگا کے دیکھتی ہوں, کہتی ہوں اس کو کیا ہے, یہ کیوں کھینچتا ہے اپنی طرف, اس کے اندر کیا چیز ہے, ہے تو پتھر پھر کیوں کھینچتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے, کبھی غور کیا, وہ خلوص, وہ محبت, وہ سنسیریٹی جس کے بنیاد پہ وہ گھر بنا تھا, آج ہم میں وہ اٹھ گئی ہے. اسی لیے ہماری ذات میں کوئی کشش نہیں رہی لوگوں کو, آج دین والوں کے اندر سے, دین کا پیغام دینے والوں کے اندر سے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، رٹتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن دل میں نہیں ہوتا، اخلاص کی کمی ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس میں کشش بھی کوئی نہیں ہوتی، نہ ہمارے بولنے میں کشش، نہ ہماری ذات میں کشش، نہ ہمارے قرآن بیان کرنے میں کشش. یہ کشش اخلاص سے آتی. کل میں کانفرنس پہ تھی اور عبدالستار ایدھی کی ٹاک تھی، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ گجراتی ہیں نا، بیسیکلی گجراتی سپیکنگ ہے، اردو صحیح نہیں بول سکتے. انہوں نے جو سمپل اردو میں چند باتیں کی وہ اتنی افیکٹو تھیں کہ بڑے بڑے انگریزی بولنے والے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی قابلیت والی باتیں کرنے والوں کی بات وہ اس طرح افیکٹو نہیں تھی جس طرح وہ آہستہ آہستہ اور سمپل ورڈز بول رہے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کیا بات ہے، اس شخص کے الفاظ میں کیوں کشش ہے، حالانکہ اردو بھی صحیح نہیں بول رہی، کپڑے بھی کوئی بہت اس طرح نہیں ہے کیونکہ انتہائی سادہ رہتے ہیں. کیا چیز کھینچتی ہے؟ اخلاص، نیک نیتی، محنت. مصنوعی ریشہ نہیں، نیچرل ہے. تو ہمیں ٹھیک ہے اپنی ابلٹیز کو اچھا بنانا ہے، اپنی کیپیسٹی بڑھانا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ نیت کو اچھا کرنا ہے، اخلاص، قربانی پہ واویلا نہیں مچانا. ابراہیم علیہ السلام بہترین مثال ہے، ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا وہ گھر اتنی کشش رکھتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے بھاگ جانے کو وہاں دل چاہتا ہے، اور چلے جائیں تو آنے کو دل نہیں چاہتا، اور کس طرح دیوانہ وار بس اس کے آس پاس آس. اور اس لیے کہ اللہ کے نام پر بنا تھا، اللہ کا گھر بنا تھا. ما کان من المشرکین، بار بار قرآن گواہی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کا نام آتا جائے حنیفن. حنیفن کے کیا معنی بتایا تھا انہیں؟ اب یکسو، یکسو تو لفظی ترجمہ ہے، یکسو کا مطلب یہاں کیا ہے؟ کمٹمنٹ اور یکسوئی، اور ایک ہی چیز پہ کنسنٹریٹ کرنے والا، ادھر ادھر نہ دیکھنے والا، پوری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھنے والا. ہم جب ایک کام شروع کرتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، اور کسی ایک چیز پہ کمیٹڈ نہیں رہتے. نتیجہ تھا نا، ہم اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم بھی چاہے دو جملے بولیں، دو لفظ بولیں، دو لفظ لکھیں، نمبر چاہے تھوڑے آئیں کہ زیادہ آئیں، لیکن اخلاص میں پیچھے نہ رہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت بھی اسی پر ہے. جی نیکسٹ آئی نصرت.
میری آیت نمبر ہے 150 سورہ البقرہ. فلا تخشوہم واخشونی ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. یہ جب آیت میں نے پڑھی تو مجھے اتنا زیادہ فیل ہوا کہ جیسے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہو. جیسے ابھی میڈم آئی تھی تو تلاوت کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس وقت سوچا کہ جب انگلش بولنے کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی بہت مطلب ہمارے سامنے کوئی ایسا انسان بیٹھا ہو جسے بہت اچھی انگلش آتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم اچھے سے اچھا بولیں، ہم کوئی غلطی نہ کریں. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس وقت ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ جو سن رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے؟ ہمیں اس وقت وہ بھی تو خوف ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی نوٹ کرے گا. اس وقت ہم لوگ نہیں سوچتے. اسپیشلی کل میں پڑھ رہی تھی لیسن تو مجھے یہ فکر تھی میرا 10 times کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اس وقت ایک دم مجھے خیال آیا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں جلدی جلدی میں پڑھ رہی تھی، میں نے کہا یہ لفظ زیادہ رہ جائے گا، تو اس وقت جو آدھا لفظ رہ جائے گا اس کا مجھے ایک گناہ نہیں ملے گا. وہ جو آدھا لفظ ہے، صرف 10 times پڑھنا تو نہیں ہوتا نا، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل صحیح طریقے سے پڑھیں. اس وقت ہمارے دل میں خیال آنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ 10 times ہم نے کمپلیٹ کر کے اپنی ٹیچر سے کہنا ہے بھائی ہاں ہم نے، تو مطلب ہم سے کوئی پوچھے گا ہاں ہم نے 10 times کیا؟ یا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے پورا کیا تھا یا آدھا؟ اس کے علاوہ ہم لوگ سب سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، نفس سے، معاشرے سے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. ہمارے بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن لوگوں کے خیالات ہمارے بارے میں برے نہ ہوں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائیں گے؟ ہم لوگ بہت کم سوچتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں فرنٹ رو میں بیٹھی ہوں، کبھی میں آگے بیٹھ کے باتیں نہیں کروں گی، میری پوری کنسنٹریشن لیسن کی طرف ہوگی، میں نہیں بات کروں گی. کیوں؟ اس سے یہ ذہن میں اس وقت یہی ہوگا نہیں بات کرنی لیسن کے دوران، لیکن جب آپ سب سے پیچھے بیٹھے ہو نا یہ فیلنگ کم ہوتی ہے، آپ کوئی بھی بات کر لیتے ہیں لیسن کے درمیان، کیوں کیا یہ بات یہ نہیں کہ آپ ٹیچر سے ڈر رہے ہوتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ٹیچر سے بھی ڈرنا چاہیے، ٹیچر کا بہت احترام ہوتا ہے، لیکن یہ سب اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اولو الامر کی اطاعت کی. اسی طرح پہلے جب میں الہدا آئی، اس وقت میں پردہ نہیں کرتی تھی، جب میں یہاں آئی تو مجھے احساس ہوا کہ سب اللہ کا ایک حکم ہے، ہمیں بھی ماننا چاہیے، لیکن اس وقت میں بہت ڈرتی تھی. میں کہتی تھی سب لوگ کیا کہیں گے، ہمارے نیبرس میں گھر میں کوئی بھی نہیں کرتا تھا پردہ، تو اس وقت بہت زیادہ مجھے فیل ہوا کہ پھر جب پہلا سپارہ پڑھا، بنی اسرائیل کا حال پڑھا نا، تھوڑی ہمت ہوئی کہ میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم زیادہ ضروری. پھر میں نے پہلے نقاب لینا شروع کیا، پھر میں نے گاؤن پہنا، کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. تھوڑا سا شروع شروع میں سب نے کہا کیا نینجا ٹرٹل بن گئی ہو، کیا یہ ہے وہ ہے، تھوڑا سا کہا تھا نا، زیادہ تو نہیں کہا. پھر اس کے بعد میں نے نقاب لینا شروع کر دیا، اور جو ایک میرے اندر خامخواہ کا خوف تھا نا وہ ختم ہو گیا. لیکن اگر میں پہلے ہی وہیں بیٹھ جاتی، میں کہتی نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر میں کبھی دوسرا قدم اٹھا نہیں سکتی. اب میرے اندر ایک حوصلہ آ گیا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں نہیں ڈری تھی، اب کوئی بھی بات ہو میں کہتی ہوں نہیں ہمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے اس لیے کرنی ہے. اور اگر ہم لوگ یہ سوچیں نا، ہم لوگ لوگوں کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا نا تو جو لوگوں کا خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. معاشرے کا خوف، لوگوں کا خوف، یہ ہوتا ہے، فطری بات ہے، ہر دل میں ہوتا ہوگا. یہ صرف میرے دل میں نہیں تھا بلکہ ہے، سب کا ہوتا ہے، لیکن اسے حاوی مت ہونے دیں ورنہ ہم اپنے مقصد میں ناکام رہیں گے. تھینک یو.
شابش، بہت اچھی باتیں کہیں، اور بہت ہی اہم آیت کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. ہم سب کی زندگی کا موٹو ہونا چاہیے یہ کہ فلا تخشوہم وخشونی، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کا ڈر سب سے اہم ہے، اور لوگوں کا ڈر دل سے نکل جانا چاہیے، اور یہی اصل ایمان ہے. اور انہوں نے یہ بہت اہم جملہ بولا کہ جب تک لوگوں کا ڈر دل میں رہے گا اللہ تعالیٰ کا ڈر وہاں نہیں سما سکے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ گلاس میں پانی ہے، اور اگر اس وقت ایک گلاس میرے سامنے کوک کا لایا جائے اور میں اس کو بھی اس میں ڈالنا چاہوں تو کس وقت ڈال سکتی ہوں؟ جب یہ اگلا نکلے گا، یہ سفید نکلے گا تو رنگین پانی ڈال سکوں گی، اور اگر اس کے اندر ہی ڈالنا شروع کیا تو نہ وہ سفید ہوگا نہ وہ دوسرا. تو ہمیں اسی طرح لوگوں کا خوف رخصت کرنا چاہیے، چن چن کے نکالنا چاہیے. کبھی بھی کسی انسان کا خوف آنے لگے تو ہمیشہ سوچیں کہ یہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، مثلا مار دے گا. اللہ کا حکم مانتے ہوئے کوئی مار دے تو کیا ملتا ہے؟ موت نہیں ملتی، زندگی ملتی ہے، امر ہو جاتا ہے انسان. سو واٹ؟ غیر مسلم بھی اس بات پر حیران ہے، اور مسلمانوں کی اول دور کے، آج کے نہیں، اول دور کے مسلمانوں کی اس کوالٹی پر پریشان ہے کہ موت کے خوف کے نکلنے کی وجہ سے انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی، حتیٰ کہ موت کا خوف بھی نکل جائے. تو جب تک دوسرے خوف نکلیں گے نہیں، ایک ہے طبعی خوف نیچرل، وہ حاوی نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ حاوی نہیں ہونے چاہیے، قدرتی بات ہے، سے ٹیچر کی بات انہوں نے مثال دی کہ وہ ہوگا، ایک طبعی ہے اور ضروری بھی ہے، ہونا چاہیے احساس، لیکن اس کو اصل میں جو چیز حاوی ہو وہ اللہ کا خوف ہو، بندوں کا نہیں. فرعون کی بیوی آسیہ کے لیے کیا خوف نہیں تھا؟ فرعون کا کتنا سخت خوف تھا، پوری قوم ڈرتی ہوگی اس سے، تو اس کے گھر والی اس سے کیسے نہ ڈرتی ہوگی جب اس نے ایمان کا اعلان کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بیتی اس پر. لیکن کیا ہوا؟ میکسیمم فرعون نے کیا نقصان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حضرت آسیہ کو دنیا کی چنی ہوئی عورتوں میں شامل کیا، جنت کی سردار عورتوں میں شامل کیا، کتنا بڑا آخرت میں مقام ملا. یہ مردوں کے لیے نہیں، صرف عورتوں کے لیے بھی ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ سے میں کہوں گی اور آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ. دوسرے جو الفاظ ہیں مثلاً اللہ جی، یہ اکیلے میں تو بیٹھ کے کہہ لیں لیکن پبلک پلیس پہ نہیں یوز کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ایک بات کنوے کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کو، تو الفاظ کا چناؤ بڑا اہم ہے. اللہ تعالی، اللہ میاں بھی نہیں کہے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں کا لفظ جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، میچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح پبلک ایڈریس میں بہت لمبا بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ اس میں الجھ جاتا ہے اور اصل بات بھول جاتی ہے اس کو. اسی طرح جب حدیث بیان کریں تو اگر آپ یہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت اچھا، لیکن اس کی بجائے جو آج کل میں اپنے لیے بہت آسان پا رہی ہوں وہ کیا، حدیث پاک میں ہے آپ نے فرمایا اور بات کر لی. اس لیے کہ بعض اوقات ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور اگر آپ سارا وقت بار بار یہ کہتے رہے، ہر دو منٹ کے بعد کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض اوقات لوگ وآلہ وسلم کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ سارا وقت تو اسی طرح کی بات میں گزر جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنی دفعہ لیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، اتنی دفعہ رحمتیں آتی. لیکن جیسے آج کی اس مجلس میں آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، پانچ منٹ میں آپ کو بات کرنی اور آپ کو حدیث کوٹ کرنی پڑ گئی، تو آپ کیا کریں، حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا اینڈ سو آن بات کر لیں. ٹھیک، پارا نمبر 3 نادیہ کمل پلیز آ جائیے. اس وقت بھی آپ سب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں، خواہ وہ ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس ہو یا اچھا بولنے کی صلاحیت ہو، یہ سب اللہ کے نام پہ وقف ہے. اس وقت میں اپنی شان نہیں بڑھا رہی، اللہ کی بڑھا رہی ہوں، اللہ کا نام بلند کرنے آئی ہوں. یاد رکھیں جو اللہ کا نام بلند کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. آپ بلند ہونا چاہیں، اس کو بلند کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو آیت سلیکٹ کی جو مجھے شروع دن سے ہی اچھی لگی، یعنی کہ آج اذ قالت امرأت عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، بیسیکلی جیسے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھ میں وہ فیلنگس کیوں نہیں آتی کہ میں جیسے پرانے زمانے کی میں مثالیں پڑھتی ہوں یا سٹوریز پڑھتی ہوں یا کوئی تاریخی ناول. تو آج آ کے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہماری ماؤں میں نا وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب پہلے میں ڈر رہی تھی کہ میں جب یہ آئے پڑھوں گی تو سب لوگ ہنسیں گے کہ دیکھو یہ ان میرڈ لڑکی جو ہے کیسی بات کر رہی ہے، یہ تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اسے. لیکن بیسیکلی ہم لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آخر اللہ میاں نے ہمیں عورت کیوں بنایا، اور یہ نہیں کہ مطلب عورت ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتی. تو مجھے یہ اتنی عظیم جو اعلیٰ خاتون تھی ان کی عقل و دانش اور ان کے اخلاص میں مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ کتنی دور کی انہوں نے سوچی ہے کہ مطلب اس طرح سے اپنی نسل کو انہوں نے سنوارا کہ پھر آگے سے جو اللہ میاں نے ان کو اتنی اچھی جو ہے اولاد دی، اور پھر آگے سے ان کو ان کی اولاد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی پیغمبر جو ہے اللہ میاں نے بنا دیا، تو یہ کیوں ہوا نا. اور پھر جب وہ پریشان ہوئی کہ میری تو بیٹی ہو گئی ہے، میں نے تو بیٹے کی دعا کی تھی کہ دین کے لیے خالص کروں گی، تو پھر اللہ میاں نے کتنا صبر دیا کہ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی. تو میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا مطلب فیل کرتی تھی کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، مطلب شروع سے ہی جیسے لڑکیوں کو ہمارے یہاں ماحول میں ڈھالا جاتا ہے کہ تم مطلب سپریسڈ ہو، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم یہ ہو، زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گی. تو یہ چیز میرے میں سے بالکل نکل گئی نا. تو چلو بے شک چلو مالی فیلڈ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، زیادہ ہمیں پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن ایک جو اللہ میاں نے ہمیں وہ پاور دی ہے جو کسی کو نہیں دی، مطلب کسی مرد کو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ کوئی اولاد تو نہیں پیدا کر سکتا نا. تو اتنا ہوا مجھے اس چیز سے اتنا مطلب ایک سہارا ملا کہ نہیں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ہم لوگ معاشرے کے فضول لوگ نہیں ہیں. لیکن جیسے عورت کو ڈپیکٹ کیا جاتا ہے کہ شانہ بشانہ چلو یہ وہ، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. عورت کی یہ تذلیل ہے کہ عورت بالکل بے پردہ ہو کے باہر نکل آئے یا ادھر ادھر بھاگم دوڑ کرتی رہے. یعنی اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے بنایا ہے نا تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوتی ہے نا. جو مجھے کرنی چاہیے نا اگر وہ میں نہیں کروں گی، اس کو چھوڑ کے میں اگر ہنس کی چال چلنے لگوں گی نا تو میں اپنی بھی چال بھول جاؤں گی. تو پہلی بات یہ کہ ہماری ماؤں میں یہ چیز ہونی چاہیے. اب جب میں دیکھتی ہوں نا کوئی بھی جب کوئی پریگننٹ ہوتی ہے نا تو ان کو بس یہی ہر فکر رہتی ہے، ہر چیز کی فکر رہتی ہے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، لیکن کوئی یہ فکر نہیں کرتا کوئی اس کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ بھی تو تم تلاوت کیا کرو، کوئی اس کو یہ نہیں سمجھاتا کہ تم یہ دعا کر لو، یہ جو حضرت عمران کی جو بیوی نے کی تھی تم یہ دعا کرو. تو کیوں نہ بھی ہم لوگ ایسی مائیں بن کے دکھائیں کہ پھر صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم ہماری قوم میں سے پیدا ہوں. اتنی جلدی یہ ہوگا نہیں، کتنی نسلوں کی قربانی ہوگی، لیکن ہوگا تو صحیح نا. شکریہ،
شابش، بہت اچھی آیت انہوں نے سلیکٹ کی.
میری اپنی یہ پسندیدہ ترین آیات میں سے ہے. ابھی میں ریسنٹلی لاسٹ ویکینڈ پہ گئی ہوئی تھی ابوظہبی وغیرہ میں, تو وہاں میں نے دو جگہ پر اس رکوع کو کیا, بحرین میں بھی کیا اور ابوظہبی میں بھی. اور میں سوچتی ہوں کہ ایک عورت کی سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے, ایک ماں کا سب سے بڑا کنسرن کیا ہوتا ہے, اس کے بچے. آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ جب عورت کو گھر سے نکالا جاتا ہے نا, تو باقی چیزوں کو اتنا نہیں وہ سوچتی جتنا وہ بچوں پہ روتی ہے کہ بچے لے جاؤں, کسی طرح میرے بچے مل جائیں, ہائے میرے بچوں کا کیا ہو رہا ہے. ماں بننے کے بعد ایک عورت کی سب سے بڑی پرائیورٹی اس کے بچے ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ پڑھا نا پچھلی دفعہ, لن تنالوا البر حتى تنفقوا, جو میں نے آپ کو کرائی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے. اور حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی انہوں نے یہی کیا. آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عمران کی بیوی نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب وہ خود فوت ہو چکے تھے. ایک بیوہ عورت جو پریگننٹ ہو, اس کا واحد سہارا کیا ہوتا ہے؟ اس کی اولاد. اس وقت ماں کو وہ بچہ اور زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ باپ تو چلا گیا, اب یہی اس کی نشانی ہے. یہ کہہ کے اور روتی ہیں اور زیادہ اس بچے کو اپنے ساتھ لگاتی ہیں. اس ماں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ باپ کی نشانی نہ کسی اور کی نشانی. اس کی سب سے بڑی محبت اللہ کے ساتھ تھی. سب سے پیاری چیز کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے نام پہ وقف ہوگا. ہم سب بھی عورتیں ہیں, چلے ہم فلی تو ان جیسے نہیں کر سکتے کہ بالکل ہی بچے کو کہیں چھوڑیں, کیونکہ یہاں کوئی انتظام بھی کوئی نہیں. اگر چھوڑنا چاہیں بھی, دینا چاہیں بھی, تو کہاں دیں. لیکن پارٹ ٹائم تو اپنا آپ اللہ کو دیں. اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو وقف نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو تو وقف کریں. نظر عموماً ہم کب مانتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے. لیکن حضرت مریم کی والدہ نے نظر جب مانی تو ان پہ کوئی پریشانی نہیں تھی کہ کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا تو انہوں نے نظر مانی. جیسے ہمارے ہاں لوگ بچوں کے سر چھوٹے ہوں تو شاہ دولہ کے دربار پہ نظر مان دیتے ہیں کہ ان کو بچہ دے آئیں گے. تو سب سے پیاری چیز کی نظر, کسی مجبوری کے بغیر نظر, کسی شرط کے بغیر نظر. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم اپنا آپ اللہ کی نظر کریں, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, اس کی بلندی کے لیے. اور آئندہ جب آپ مائیں بنیں تو اللہ اگر دو چار بچے دے تو اس میں سے ایک کو دین کی خدمت کے لیے تیار کریں. صرف تمنا نہیں, تیار بھی کریں. کہ باقی اگر آپ کی دنیا کما رہے ہیں تو وہ ایک دین کا مجاہد بننے کو تیار ہو, اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالے ہو. کیونکہ ہمارے ہاں اسلام کا مجاہدانہ پہلو جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسلام ایک پیشہ بن کے رہ گیا ہے, اسی لیے ہماری اسلامی تعلیم کا یہ حال ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی نظر کو کیا کیا تھا, کیا رنگ لگایا, اس بچے کو ایک بڑی نشانی بنا دیا دنیا میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ واحد پیغمبر ہیں, یہ ان کی خصوصیت ہے, ایک واحد پیغمبر ہیں جن کے دور میں پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی, سب صرف ایک خدا کے بندے ہو جائیں گے. یعنی ان کے ہاتھوں یا ان کی وجہ سے یا ان کی موجودگی میں دجال کو مار ڈالیں گے اور سب جگہ پر ایک ہی کلمہ ہو جائے گا. اور وہ کیا؟ اللہ کے لیے. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. تو میں سوچتی ہوں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کس کی سوچ ہے, کس کی دعا ہے, کس کی قربانی ہے؟ ماں کی. اور خاص طور پر جب انہوں نے کہا تھا کہ اِنِّي اُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کے تیری پناہ میں دیتی ہوں, گویا ایک اچھا ماحول دیا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی میوزک سنواتے ہیں اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے کارٹونز کے آگے بٹھا لیتے ہیں, اور شیطان ناچتے رہتے ہیں اور وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور ساتھ ہم ان کو بہلانے کا سستا طریقہ ایجاد کیے ہوئے ہیں. تو ہم میں اور حضرت مریم کی والدہ میں یہی فرق ہے. اس لیے اللہ نے ان سے کام لیا اور ہمیں راہ نہیں مل رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ماں کا فرض کیا ہے؟ کہ اپنے بچوں کو شیطان کے شر سے, یعنی شیطانی ماحول سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے شیطان کے آلات خرید کر نہ دے. جی نیکسٹ، سائمہ سجاد، پھر اس کے بعد سعدیہ منیر ہیں، پھر نازش حفیظ ہیں، یہ لوگ بھی لائن اپ رہیں.
السلام علیکم. جو آیت مجھے بہت زیادہ ٹچ کی وہ ہے ولا تعینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس آیت نے میری اتنی زیادہ ہمت بڑھائی کہ انسان اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہے تو اس کو ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی زندگی میں کچھ ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھویا تھا. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنانے کی بہت کوشش کی کہ اللہ میاں مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے زندگی میں جس میں مجھے مایوس نہ ہونا پڑے. اور اگر آج بھی ہمیں دین کے راستے سے کوئی راہ حق سے ہٹانے کی کوشش بھی کرے تو ہمیں اس میں ڈرنا نہیں ہے، ہمت سے آگے بڑھنا. جب میں نے الہدا جوائن کیا تھا تو اس سے پہلے مجھے بہت زیادہ پردے کی ٹینشن رہتی تھی کہ میں کیسے کروں گی، اور جو ہمارا ایڈمیشن ٹیسٹ کا فارم بھی تھا اس پہ بھی یہ کوشچن تھا کہ آپ کو کون سی چیز مشکل لگتی ہے. تو میں نے اس میں یہی چیز لکھی تھی کہ مجھے پردہ بہت مشکل لگتا ہے. لیکن مجھے اس بات نے اتنا شوق کیا کہ جب میں فرسٹ سے الہدا آئی تو میں بغیر حجاب کے تھی، لیکن سب کو دیکھ کے میرا دل کیا کہ میں کیوں اس حالت میں ہوں، اور میں نے خود ہی اپنا فیس کور کر لیا حالانکہ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا. اور اب بھی اگر میں کسی سراؤنڈنگ میں چلی جاؤں بھائی تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو، کیسی بن گئی ہو. تو مجھے بہت زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ میں اب سب کچھ کروں گی تو اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ مجھ سے خوش ہوگا. تو میں اپنی زندگی کا ٹارگیٹ اب اس اصول کو بناتی ہوں کہ جو کچھ کرنا ہے جو کچھ کروں گی اللہ کے لیے کروں گی، اور انشاءاللہ اللہ میاں میری مدد ضرور کریں. اور یہ بھی کہ ہمیں دنیا میں لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ دین کے کاموں کے لیے کیا اپنی جان کھپا رہے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بننا ہے، ہم لائرز وغیرہ بننے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک میں نے چیز یہ فیل کی کہ ہمیں زندگی میں سب سے بیسک چیز جو ہماری ایجوکیشن ہے، ہمیں دین کا ہی نہیں پتا، ہمیں اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنا ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ بن جائے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ جو ہیں کچھ دین کا حاصل کر لیں، کچھ ان کی بیس بن جائے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. اور اب سیرت پڑھ کے یا دوسری بہت سی قرآن کی باتیں پڑھ کے مجھے بہت کچھ ایسی باتیں پتہ چلی جو مجھے زندگی میں پہلے نہیں پتا تھی. اب اللہ میاں سے میری بس یہی خواہش ہے کہ اللہ میاں مجھے اگر اس راستے میں نکالا ہے تو مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور میری زندگی میں کوئی اچھا کام لے لے. تھینک یو ویری مچ.
شکریہ. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لا تہنوا کا معنی کیا ہے؟ سستی نہیں دکھاؤ، دبو نہیں، کمزوری نہیں دکھاؤ، سست مت پڑو. ولا تحزنوا، غم نہ کرو. یہ دو چیزیں انسان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں اور زندگی میں کوئی کام نہیں کرنے دیتی، سستی اور غمگین رہنا. کبھی ڈپریشن کا شکار ہیں اور کبھی غم کا شکار ہیں، لیزی ہوئے پھرتے ہیں. جس انسان کو یہ دو روگ لگ جائیں وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری تھی؟ بتائے گا کوئی کب اتری تھی آیت، کس کے لیے اتری تھی بنیادی طور پہ؟ جی جنگ کی، کون سی جنگ تھی؟ جنگ احد. جنگ احد کے موقع پر اتری تھی جب مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست ہوئی. اس شکست نے مسلمانوں کے حوصلے توڑ دیے، ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اور ہم کیسے ہار گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے اور یہ کیا ہو گیا. یاد رکھیے کہ زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی پوری کوشش کے باوجود نتیجہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو. کئی لوگ بہت محنت کرتے ہیں نا، بہت پڑھتے ہیں لیکن پاس نہیں ہو سکتے یا جاب نہیں ملتی، پھر ان کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے اور وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، اپنا بوجھ بھی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، نہ خود کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. تو قرآن نے اس کا حل بتایا، لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ سستی نہ کمزوری اور نہ غم. غم منانا نہیں، غم ہوگا تو صحیح، غم کا روگ نہیں لگانا، غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، مسلط نہیں ہونے دینا. بعض اوقات ہم ذرا سے غمگین ہوتے ہیں نا, دوسرے لوگ ہائے ہائے کر کے ہم کو اور غمگین کر دیتے ہیں, اور ہم پھر رونا دھونا مچا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اور اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا غم کم سے کم لوگوں سے شیئر کریں, کریں ضرور لیکن کم سے کم, کیونکہ غم منانے بیٹھ گئے تو پھر مناتے ہی چلے جائیں گے, پھر کام کوئی نہیں ہوگا. جب ہر کوئی آپ کو بےچارہ سمجھ لیتا نا کہ ہے آپ بےچارے, تو پھر آپ بےچارے ہی بن جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے. جب کوئی غم یاد آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم یاد کر لیا کریں, غم ہلکا ہو جائے گا. اب مثلاً جب یہاں سے میں گئی تھی تو میں بہت زیادہ غمگین تھی, کیونکہ فیملی بھی چھوڑی, اسٹوڈینٹس بھی چھوڑے, ماحول, شہر, بہت کچھ. لیکن میں نے اپنے غم کو اپنے کام پہ حاوی نہیں ہونے دیا. خوب کام کرتی تھی, جب بالکل تنہا ہوتی پھر تھوڑی دیر رو لیتی, اپنا دل ہلکا کرتی, پھر اس کے بعد سو جاتی, پھر اگلے دن پھر کام. کام پہ ایک آدھا انچ کا بھی فرق نہیں آنے دیا. غم اپنی جگہ لیکن کام اپنی جگہ. اچھا, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں میٹنگ ہولڈ کر رہی تھی, ابھی ریسنٹلی پچھلی وزٹ کے بعد میں اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ گئی, میٹنگ کر رہی تھی, کتنے میں میرا موبائل بجا, تو میرے گھر سے فون تھا, میری بیٹی نے فون کیا اور میرا بیٹا چیخیں مار مار کے رو رہا تھا اور کہنے لگا کہ اماں میں نے ابھی آپ کے پاس آنا ہے. قدرتی بات ہے, ماں کا دل ہے, اتنی دور 1500 کلومیٹر دور ماں بیٹھی اور بچے کی اتنی دلدوز چیخیں جو آپس کی ان کی لڑائی کا نتیجہ تھی اور وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کوئی, تو میرا دل بہت زیادہ جسے کہتے نا کہ پکڑا گیا, بہت ہی ہرٹ ہوا. اچھا, میں اندر سے بالکل بھر گئی, جیسے پورا پیمانہ بھر جاتا ہے نا غم سے. لیکن سب میرے انچارجز وغیرہ سب ساتھ بیٹھے تھے نا, بہت اہم موضوع ڈسکس کر رہے تھے. کوئی جب میری میٹنگز ہوتی ہیں میں اپنی بیٹیوں کو ضرور ساتھ بٹھاتی ہوں کیونکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں, کیونکہ اچھی صحبت میں بیٹھنے سے انسان ضرور کچھ سیکھتا ہے. تو ان کا دل نہ بھی چاہے تو میں کہتی ہوں آؤ بیٹھو, کوئی اچھے بات کرے گا تم سیکھ کے معلوم نہیں کتنا فائدہ اٹھاؤ. تو اتنے میں جب میں فون اٹینڈ کر رہی تھی تو میری بیٹی مجھے دیکھ رہی تھی, اس نے میرے یہاں ہاتھ رکھ دیا ماما, اور میرے آنسو ٹپ ٹپ گزرنے لگے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چھٹکا, میں نے کہا خبردار جو مجھے تسلی دی, اس لیے کہ یہ ہمدردی کے ہاتھ نے میرے آنسو گرائے. اگر یہ ہمدردی تم مجھ سے نہ کرتی تو یہ میرے آنسو اندر ہی رہتے, اور جب میٹنگ برخاست ہوتی تو میں بعد میں رو لیتی. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی دکھ ہوتا ہے نا تو ہمیں لوگ احساس دلا دلا کے رلاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے فطری ایسا نظام بنایا نا, جب آپ کو کوئی زخم ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک لیئر آ جاتی, خون بند ہو جاتا ہے, یا کوئی دانا بنتا ہے, یا کوئی وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, اس ہیل اپ ہونے لگتا ہے. اگر جو ہی ہیل اپ ہونے لگ آپ اس کو کھرچ دیں کیا نکلے گا, پھر تازہ ہو جائے گا, پھر ہیل اپ ہونے پھر کھرچ دیں, ساری زندگی نہیں ٹھیک ہوگا یہ زخم. تو اسی طرح جب غم ہوتا ہے نا تو ہمارے یہاں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے نا آ جاتے ہیں ایک تعزیت, اچھا بھائی پھر کیا ہوا بتائیں, پھر ساری سٹوری, پھر وہ رو رو کے سنا رہا ہے سٹوری. اچھا اگر رو کے نہ سنائے دوسرے کہیں اس کو غم ہی کوئی نہیں, اب لوگوں کے لیے رونا پڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک پارٹی جاتی ہے ایک اور آ جاتی ہے, پھر وہ پوچھتے اچھا کیا ہوا, پھر ساری کہانی اس کو سنانے لگ, سارا دن یہی کہانیاں ہوتی. اس لیے تعزیت کا جو ہمارے ہاں طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ میت کے ساتھ کیا ہوا تو کسی اور سے پوچھ لیں, اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے پھر کیوں پوچھتے ہیں دوبارہ دوبارہ. آپ دیکھیں نا, پتہ ہوتا ہے نا ہمیں کیا ہوا, وہاں معلوم نہیں زیب داستان کے لیے ہم پھر اس کو کریتے ہیں پھر ڈیٹیل میں, اور پھر وہ بتانے والا بھی شروع کہاں سے کرتا ہے, جب مردہ اچھا بھلا تھا وہاں سے کہانی شروع کرتا ہے, پھر وہ بیمار ہوا پھر اسپتال گیا, پھر وہاں ڈاکٹر نے یہ کہا, نرس آئی تو اس نے یہ کہا, جمعدار آیا تو اس نے یہ کہا, وہ کہانی بڑھاتے بڑھاتے پھر وہ پتہ نہیں 7-8 دن گزرنے نہیں پاتے, پھر اس کے بعد پھر موت کا وقت آتا ہے, پھر وہ گھر لے آتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنائے چلے جاتے ہیں سنائے چلے جاتے. کیا ہم ان سب کو سٹاپ نہیں کر سکتے؟ ہم اس موقع پر کیا کریں, دعا کریں, صبر کی بات کریں, کوئی اچھی بات کریں اور تھوڑی دیر بیٹھیں اور اٹھ جائیں. ہاں آپ کا بہت قریبی ہے کوئی تو کیا ہے, آپ اس کے کوئی کام کریں, کسی خدمت میں لگیں. ہوتا کیا ہم سب جا کے اپنا بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں, اٹھو ہم کو بھی کھلاؤ. تو یہ جو ہمارے رسم و رواج ہے اس قسم کے, انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور ہم کسی کام کے نہیں رہے. تو لا تہنوا ولا تحزنوا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, اگلے دن پھر پکار آئی اٹھو چلو جہاد پہ, لوگ زخموں سے بھرے ہوئے اٹھ کھڑے اور پھر چل پڑے کام کو. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ کہ امی فوت ہو گئی اور ایک ایک آ کے کہہ رہا ہے بیچاری کی ماں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اور پتہ نہیں بھابیاں کیا کرتی ہوں گی، پتہ نہیں فلانا کیا کرتا گا. اس قسم کی باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں عام، کہ جس میں عورت ویسے ہی جذباتی ہوتی ہے اس کو احساس محرومی دلا دلا کے اور رلایا جاتا ہے. شاید ہمارے پاس کام کوئی نہیں اس لیے ہم صرف رونے دھونے میں لگے رہتے ہیں. تو روئیں، آنسو آتے ہیں، غم ہوتا ہے. میں نہیں کہتی غم نہیں کریں، غم کریں لیکن غم منائیں نہیں، غم کو لمبا نہیں کریں. اسی لیے 3 دن تک بس تعزیت، اس کے بعد چلو اٹھو سب اپنے اپنے کام کرو. اچھا یہ جو ابھی یہاں ایک بات ہوئی تھی نا کہ پتہ نہیں آپ لوگ کس کام میں لگ گئے ہو، کیوں اپنے آپ کو ستا رہے ہو، اس پر کبھی بھی کوئی آپ کو احساس دلائے کہ تم لوگ وقت ضائع کر رہے ہو اور یہ کوئی ضروری تو نہیں، باقی لوگ بھی دین نہیں سیکھ رہے تو ان کا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، وہ کوئی دوزخ میں جائیں گے تم زیادہ بڑی جنت میں جاؤ گے، اور اس قسم کی ڈسکریجنگ باتیں کرتے ہیں آپ کو لوگ، اس کا جواب سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 95، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال اور جان کے ساتھ. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، اللہ نے فضیلت دی ہے کس کو؟ جد و جہد کرنے والوں کو. کس پر؟ گھر بیٹھنے والوں پر. کس میں؟ درجے میں. تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ درجات میں اضافہ کریں گے. اگرچہ دونوں ہی مسلمان ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ اگر سارے ہی نکل کھڑے ہو تب بھی مشکل ہے، وہ اگر اپنی جگہ کوئی اہم کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن پھر فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، أَجْرًا عَظِيمًا، مجاہدوں کے لیے کیا ہے؟ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اس کانٹیکسٹ میں لا تحنوا ولا تحزنوا کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کیا کرو؟ جد و جہد. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، بیٹھ کے غم نہیں مناتے رہو، اٹھو اور کام کرو اور بڑے درجے پاؤ. جی ان کی بات بہت اچھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پاس سے جواب دینے کی بجائے جب قرآن کی آیت کوٹ کر دیتے ہیں تو آگے کوئی بات رہتی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں کہ یہ افسوس کی بات ہے نا کہ دنیا کے کام کے لیے سب ہمیں انکریج کرتے ہیں، ہم پڑھیں کسی طرح، کھانا ہمیں سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، چائے ملے گی، سب کچھ ملے گا، انعام ملے گا، معلوم نہیں کیا کچھ، کہ ہم دنیا میں کچھ بن جائیں، اور جو ہی ہم دین کے لیے محنت شروع کریں ہمارا سب کچھ کس لیے؟ کیا فائدہ؟ کیا ملے گا تم کو؟ کون سی ڈگری ملے گی؟ کیا نوکری ملے گی؟ کیا جاب ملے گی؟ ایم ای اپنی جوانی کھپا رہی ہو اس کام میں. حالانکہ یہ وہ کام ہے جو جتنا بھی کیا جائے اتنا ہی کم ہے. یہ تو دنیا کی اصلاح کا پروگرام ہے، اپنے ذات سے لے کر اپنی برادری سے لے کر پوری دنیا تک پھیلا ہوا ہے. اگر سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں تو صحیح ہے، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں گھر میں، اور جب تک نہیں اس وقت تک جد و جہد کرنی ہے. اور اس کا آغاز اپنی کیپیسٹی بڑھانے سے ہے کہ ہم علم حاصل کریں. کبھی بھی کوئی کچھ کہے نا تو ہنس کے کہہ دیا کرے ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. ایک ہی بات کہہ دیا کرے ہنس کے، ہاں کیوں یہ کر رہی ہو؟ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے ہاتھ بکے ہوئے. ایک جملہ بولنے سے پرہیز کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. الفاظ کا چناؤ، اللہ تعالی اپنی زبان پہ جاری کرنے کے لیے آپ سب کم از کم 10 دفعہ گھر جا کے زور زور سے کہیں گے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی، تاکہ زبان پہ آ جائے. اوکے نیکسٹ، سادیہ منیر.
السلام علیکم. میں پورے 10 پاروں سے یہ بتاؤں گی کہ میں نے کیا سیکھا ہے. اس میں یہ کہ ہم نے نا مختلف قسم کے احکامات پڑھے ہیں، تو جس میں یہ کہ ہم سے جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس زائد ہے وہ خرچ کر دو، اور اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اس صدقے سے اچھا یہ کہ آپ مسکرا دیں کسی مسلمان کو دیکھے کہ جس کے پیچھے اذیت ہو، یعنی اس کا ہم نے اظہار نہیں کرنا، کہ احسان نہیں جتانا. اور جب ہم اس پہ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز نہیں خرچ کریں گے، محبت جسے کرتے ہیں، تو آپ نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ اصل میں جب ہم ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف یہ کہ اس کے بندے میں عاجزی آ جائے، انسان جو ہے نا عاجز بن جائے، کہ ہم کوئی چیز نہیں، ایک نیکی کر لی تو اپنے آپ کو آپ بڑا نہیں سمجھنا، نیک نہیں سمجھنا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ منزلیں بہت زیادہ ہیں. تو ایک تو عاجزی ہے، اور دوسری جو بات ہے سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں وسعت آ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا بار بار کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے آپ کے عمل کا ہی پوچھا جائے گا، کسی اور کے عمل کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب میں کسی سے اچھا بھی کر لیتی اور دوسرا مجھ سے کوئی ایسی بات کرتا کہ مجھے تکلیف ہوتی، تو یہ ہوتا کہ میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا تھا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھ سے تو میرے ہی عمل کا پوچھا جائے گا نا، تو اگر میں نے اچھا بھی کر لیا تو اپنے ہی لیے کیا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ دل میں وسعت پیدا کر دیتی ہیں. تو جب ہمارے اندر عاجزی اور وسعت پیدا ہوتی ہے، جب عاجزی پیدا ہوگی تو ہم حقوق اللہ کو آسانی سے ادا کر سکیں گے، اور جب دل میں وسعت آئے گی تو حقوق العباد آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ دو بیسکس ہیں، یعنی اس میں آسانی آ جاتی ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہر کام میں مشکل ضرور ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی اس کی قدر آتی ہے. اور جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دعا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کو کس طرح مانگنا ہے. اس میں یہ کہ جیسے اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک بات ہم اس پہ عمل نہیں کر سک رہے، تو ہم لکھ کے بھیج دیتے ہیں سر کو کہ میں تو اس پہ بہت عمل کر رہی ہوں، کوشش کرتی ہوں لیکن عمل نہیں ہوتا، یا میں بہت پریشان ہوں، گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں اور میں تو بہت دعا بھی کرتی ہوں، یہ پر دور نہیں ہوتی. تو اس سے بات یہ کہ جب ہم کوشش کر رہے ہیں کسی عمل کو کرنے کی اور اس میں تھوڑی سی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ہم اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے اس عمل کی توفیق دے دے، اور رو رو کے، اور یہ کہ پریشان ہو ہو کے کہ ہم پریشان ہیں کہ ہم سے یہ عمل نہیں ہو رہا. اور جب ہم پریشان ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ دکھاتا ہے. ہم نہ اپنی پریشانی فوراً شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ شاید شیطان کا بہکاوا ہے کہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہو رہا، حالانکہ کچھ آزمائشیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. اور جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں بعض اوقات دیتا، اس لیے کہ انسان سے اس کی قدر کروانا چاہتا ہے. تو ہدایت تو اتنی بڑی نعمت ہے نا، تو یہ اتنی آسانی سے کیسے مل سکتی ہے؟ تو جب ہم اپنے کسی استاد سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ عمل ہم کس طرح کریں، تو انڈائریکٹلی ہم ان کے محتاج ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے محتاج صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے. اس سے میری مطلب یہ نہیں کہ میں استاد کی کچھ کر رہی ہوں، کیونکہ استاد ہمیں علم دیتا ہے، وہ ہمیں علم دے سکتا ہے، اور یہ اس کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یعنی اپنا اتنا ٹائم دے رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہم اس پر یہ بھی ذمہ داری ڈال دینا کہ اب ہم عمل کیسے کریں، تو یہ کہ کچھ ذمہ داری ہمیں خود بھی لینی ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے کہ عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور پھر اس پہ اللہ کے آگے رونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی رستہ دکھا دیتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کسی انسان کے گرد اکٹھا نہیں کرتا، اللہ کی طرف لاتا ہے، اس کے آگے جھکاتا ہے. تو جب ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کو جب ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اللہ سے تھوڑے تھوڑے شرمائے ہوئے سے رہتے ہیں کہ اچھا ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن اب یہ دعا یہ عمل ہی نہیں ہو رہا، تو ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے دعا کر لیں، جبکہ اللہ بھی ان سے کیا شرمانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمارا ہر عمل ہے. تو بس یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اور جب ہم اس پہ یعنی اپنی ہر دعا اور ہر حاجت کے لیے پریشان ہو کر اس کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ ضرور کوئی راستہ دکھا دیتا ہے. بس
ایکچولی شاید آپ لوگوں کو میسج صحیح کنوے نہیں ہوا. میں نے 10 لوگ مانگے تھے، ہر پارے میں سے ایک شخص جو ایک آیت پر بات کرے گا. تو میرا خیال ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، بعض اوقات لائن سک ہوتی ہے، بعض اوقات سننے والے کے سننے میں فرق آ جاتا ہے، بعض اوقات آپ لوگوں کے سمجھنے میں. کیونکہ اگر ہم بہت جنرل باتیں کریں گے نا، آپ خود سوچیں کہ اگر ہر شخص 10 پاروں پہ بات کرنے لگے تو وہ 10 منٹ میں بھی نہیں ہو پائے گی. لیکن اگر آپ ایک پارے پر ایک آیت پر 10 منٹ لگائیں گے تو بہت اچھی طرح بات کر سکیں گے. ہمیشہ گفتگو کرتے وقت آپ سب اس بات کا دھیان رکھیں کہ حنیفن والی صفت اپنانی, حنیفن یکسو کنسنٹریٹ کرنا ہے, ایک بات کو لے کے اس کو اوپر پینیٹریٹ کر کے اس کو دل میں اتارنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو عاجزی والی بات ہے نا, اس پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ عاجزی کے لیے عموماً ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ہی از ڈاؤن ٹو ارتھ. کسی کو کہنا ہونا کہ فلاں شخص بڑا عاجز ہے تو ہی از ڈاؤن ٹو ارتھ بولتے ہیں نا, ایک محاورہ. اب یہ ڈاؤن ٹو ارتھ دن میں ہم 5 دفعہ ہوتے ہیں. مسلمان جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ کب ہوتے ہیں؟ 5 مرتبہ نماز میں. جو شخص نماز کی پابندی کرے, اللہ کے لیے سر جھکا دے, بندوں کے لیے عاجزی اس میں آ ہی جائے گی, اور اگر نہیں آئی تو وہ اپنی نمازوں میں غور و فکر کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جی طاہرہ رحیم الدین.
السلام علیکم. قرآن جو ہے اس کے میں بہت ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہوں. ٹوٹل 666 آیات ہیں. اس میں سے کل میں دیکھ رہی تھی کہ ٹوٹل 126 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اپنی صفت جو ہے الرحیم وہ کہی ہے. آلدو تو دیکھا جائے تو بہت ساری ہیں جس میں آپ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز نہیں کیا, لیکن اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں تو ہوگا. تو یہ جو ٹوٹل پرسنٹیج بناتی ہے دیٹ از اباؤٹ 20%. یعنی کہ آپ کا جو مینول بک دیا گیا ہے اس کا جو 20% حصہ صرف رحمانیت پر ہے, اور مور اوور یہ کہ قرآن کی یہ الرحمان جو ہے اور کوئی صورت نہیں ہے جو جس کا نام صفتی نام ہو. سو ہاؤ کم دیٹ از رحمان؟ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن از ناٹ ایٹ آل دا لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس, بٹ وہ جو ہے نا صرف ایک رحمانیت کی ایکسپلینیشن ہے. اب ہمارے پاس جو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر اس کے بعد فوراً اگلی آیت میں آ جاتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یعنی کہ دو کنزیکٹولی اکٹھے سٹارٹ میں رحیم آئے. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کچھ کم تو نہیں ہے نا. میں ہمیشہ یہ سوچتی کہ مجھ میں یا جو بندی یا کوئی خاتون روڈ پہ واک کری کوئی فرق نہیں تھا, ہم دونوں میں بالکل کچھ نہیں فرق. ہمارے سارا میٹابولیکل سسٹم ایک جیسا ہے, ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں چوز کیا, مجھے کیوں یہاں لے کر آئے, اور میں خود بھی نہیں آئی ہوں, اللہ مجھے لے کر آیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہی ہے. اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ کی رحمانیت. اس کے ایک جو ہے نا آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا ہم نے پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ دیا. تو ہی از ناٹ لائک ادر جو باقی من دون اللہ ہوتے کہ غلطی کی تو فوراً جی بس فٹافٹ آپ کا پتہ کٹ گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے پھر دعا سکھائی. کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کو شو کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اور پھر بتایا کہ آئی ایم رحیم, کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور پھر اسی طرح ہے جو ایک اور اس میں آیات مجھے بہت اچھی لگی, الذین تابوا واصلحوا, اللہ تعالیٰ التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ التواب ہے, یہی اللہ کی رحمانیت ہے. اور اگر ہمیں کوئی بتائے کہ یہاں پر کسی بھی جگہ پر آپ جائیں کہ وہاں کا جو اونر ہے وہ بہت اچھا ہے, اب آپ کو کھانا دے دیتا ہے, آپ کو جگہ دے دیتا ہے, سب کچھ دے دیتا ہے, آل ہی وانٹس کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس کی ہوں, میں اس کے ایریے میں رہ رہی ہوں, آپ اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ از لائک دا سیم, اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دے دیے بغیر مانگے. اور سب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا, اللہ تعالیٰ کی سے کہتے ہیں وحدانیت کا کریں.
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت یا رحم پر بات کی. جب بھی آپ یہ لفظ رحمان کو ایکسپلین کریں تو لفظ رحم اور رحمت بولیں, رحمانیت نہیں بولیں, کیونکہ رحمانیت گرامیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا یہاں. ٹھیک ہے, الفاظ کا یہ نہیں کہ میں ڈائریکٹ آپ پہ بات کر رہی ہوں, میں سب کے لیے ایک بات کری. اور یہ بات اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ آج یہ لفظ آپ نے سنا ہے, اور آپ میں سے ہر ایک اگر یہ کوٹ کرنے لگ گیا تو مشکل یہ ہو جائے گی کہ باہر کے لوگ اس لفظ کو سمجھیں گے نہیں, تو وہ کنوے نہیں ہو پائے گی بات جو کنوے آپ کرنا چاہیں گے. تو الفاظ کے چناؤ میں بہت پرٹیکولر ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میسج, اسلام کا میسج دوسروں تک پہنچے, تو اچھے الفاظ, کریکٹ الفاظ استعمال کریں. اوکے. اگر چھٹے پارے کے اعتبار سے تیار کیا تو سائرہ عزیز آ جائیں, ان جنرل بات نہیں ہوگی. سائرہ عزیز ساتویں پارے پر نوشین عمران ہیں, وہ بھی یہاں پر بیٹھی رہیں تاکہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر بات ہو سکے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. چھٹے پاری میں جو سب سے زیادہ چیزوں سے تھی وہ یہودیوں کا ذکر ہے اس میں, اور میں جب بھی یہودیوں کا پڑھتی ہوں مجھے یہی لگتا ہے جیسے اللہ پاک ڈائریکٹ ہم سے جو سے نا وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ میں نے جو یہودیوں کے ذکر سے سیکھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک ان کی خصلت کو گنوا دیا ہے, اور میں یہ سوچتی تھی کہ یہ سب تو میرے معاشرے میں پایا جاتا ہے. مثلاً اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو خود سے حرام کر لینا, لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا, سود کھانا, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا, دین میں غلف کرنا, دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا, اور یہ کہ تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سے دور دوب کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. ایک ایک گناہ کو پڑھنے کے بعد آگے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکیاں دی ہیں یا ان کے انجام بتائے ہیں, اس سے میرا دل بالکل کٹ کے رہ گیا کہ میرے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ بھی تو اللہ کی محبوب قوم تھی, وہ خود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور زیادہ محبوب ہیں, کیا یہی رویہ اب مسلمانوں کا نہیں؟ مگر ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ بھی تو اللہ ہی کی پیدا کردہ مخلوق تھی, وہ محبوب ہونے کے باوجود کیوں ہلاک ہو گئی؟ کیا اس میں مسلمانوں کے لیے سبق نہیں؟ کیا یہ سوچنا مسلمانوں کا کام نہیں کہ آیا کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہودیوں کی عادتوں کو دہرایا اور ساتھ دردناک انجام کا بھی ذکر کیا؟ کیا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس انجام سے بچانا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا, وہ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے یہ کیا اور تم یہ نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن پاک کا اصل ٹیکسٹ آ جائے, اور قرآن سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصل روح کے ساتھ اس کو لوگوں میں عام کریں. ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو قانون ہے کہ اگر ایک قوم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو دوسری قوم کو لے آتا ہے. اور قرآن پاک میں مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے اس نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا, کہ جس میں ہے کہ امت مسلمہ کو قیامت کے دن گواہی دینی ہے. اب ہم سوچ لیں کہ کیا گواہی دینے کے معیار تک ہم پہنچے بھی ہیں یا نہیں.
شابش. چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 نکال لیجئے. 54 مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ یہ آیت جب ہماری کلاس میں پچھلی دفعہ پڑھی گئی تھی تو اس پر لوگ بہت روئے تھے, یہ محسوس کر کے کہ ہمارے اندر کیا یہ صفت ہے. آیت پڑھتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ہلا دیتی ہے آیت. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. مومنوں پر نرم دل ہوں گے, کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے نا. ہلا دینے والی آیت. اب اس کو اپنے اوپر لیجئے. ہم سب, ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو مخاطب کرے. جو بھی تم میں سے اس دین سے پھر جائے گا, دین سے پھرنا کیا ہے؟ اس کو نہ سیکھنا, اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا, اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دینا. جو بھی پھر جائے گا اللہ کو پرواہ نہیں, ایسے بگڑے ہوئے انسان کی اللہ کو ضرورت نہیں, اللہ اور لوگ لے آئے گا, اور لوگ ان کرسیوں پہ آ بیٹھیں گے, اور لوگ یہ کام کریں گے. اللہ کی مخلوق میں کمی نہیں, لیکن وہ اور ہوں گے, ہم نہ ہوں گے. جیسے ماں بچے کو کہتی ہے نا, کھا لو، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو بھائی کھا لے گا، تو بچہ پھر کیا کرتا ہے؟ نہ بھی بھوکو اور جو اب تک نخرے کر رہا تھا کھانے میں، اب وہ کھا لیتا ہے کہ نہیں بھائی کو نہ مل جائے، میں ہی کھا لوں. کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم تو اللہ کا کام نہ کریں، کوئی اور کر لے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، وہ اللہ کی محبت پا لے، وہ اعلی منزل اور اعلی درجات پا لے؟ نہیں، وہ ہم ہی ہوں. اس لیے کہ کسی کا کرنا ہم کو فائدہ نہ دے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں. یحبہم و یحبونہ، محبت ہمیشہ دو طرفی ہوتی ہے، یک طرفہ محبت قائم نہیں رہتی. ایسے لوگ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دین کا کام کریں گے، ان کی صفت کیا ہے؟ اذلتن علی المومنین، آپس میں نرم دل، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کا کنسرن رکھنے والے. عزتن علی الکافرین، کافروں پہ سخت. ہمارا حال بالکل الٹ ہے، ہم آپس میں نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور غیر مسلم اقوام کے سامنے جھک کے ملتے ہیں، ان کے ساتھ سب خوش اخلاقی برتتے ہیں، اپنوں کو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لوم تلائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، کسی کا خوف نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، ایک اللہ راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. لیکن یہ کس کو ملتا ہے؟ اس کو نصیب ہوتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے. کیا ہم دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو ہم کو دے دے؟ اور اللہ کے ہاں، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو وسعت والا ہے، جتنا مانگو وہ دے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا مانگتے ہو، تم کتنا مانگتے ہو، تمہارا ظرف کتنا ہے، تم کتنا چاہتے ہو. قطرہ یا دریا، اس کو علم ہے، وہ طلب کے مطابق دیتا ہے. جی، ساتویں پارے پہ کون بات کرے گا؟
ویسے تو قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو دل میں کوئی نہ کوئی نقش چھوڑ جاتی ہیں. یہ آیت ہے سورہ الانعام کی 59، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ آیت میرے دل پہ اتنا گہرا نقش چھوڑ گئی ہے کہ میں ہر وقت یہ سوچتی ہوں کہ انسان کتنا بے بس ہے، اور اللہ کی ذات کے جلال کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور مسلسل اپنی نافرمانیوں میں مصروف ہے. یہ وہی ذات برحق ہے جو عالم الغیب کی ہر چھپی اور آنے والی بات کو جانتا ہے، اور ہم کتنے بے خبر ہیں اپنے انجام سے. یہاں تک کہ جب ہم پہ نیند غالب ہوتی ہے تو ہمارا اس کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ آ رہی ہے اور آتی چلی جاتی ہے. اور جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو تب بھی دنیا کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ سمندر کی تہوں میں جو زندگی ہے وہ دنیا کی تیز زندگی کے مقابلے میں ویسے ہی رواں دواں ہے. اس آیت سے میرے ذہن میں جو واقعہ آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی. سوئس ایئر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا. سوئس ایئر لائنز کا یہ دعویٰ ہے کہ اتنی زیادہ سیف ہمارا جرنی ہوتا ہے کہ ہماری کبھی کوئی کریش لینڈنگ نہیں ہوئی، نہ کبھی کریش ہوا ہے. تو ایسے ہی ہوا، جیسے ہی ان کے جہاز نے ٹیک آف کیا، وہ بغیر کسی وجہ کے آج تک سمجھ نہیں آئی، وہ سمندر کے اندر چلا گیا، اس کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا. اگر آپ کوئی واقعہ یاد ہو تو آنکھوں کے آگے آ جائے گا کس طرح گھنٹوں ان کے لواحقین آتے تھے اور ساحل سمندر پہ بیٹھ کے واپس چلے جاتے تھے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جوتے تیر رہے ہیں، کپڑے تیر رہے ہیں، لیکن ان کے جو پیارے ہیں وہ ان کو نہیں ملے. جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو یہ آیت میری آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے. اور یہ جہاز اپنی پوری قوت اور جدید ساز و سامان کے ساتھ، انجن کے ساتھ سمندر میں غرق ہوا کہ نام و نشان تک کہاں ملنا تھا کہ ان کا بلیک باکس بھی نہیں ملا. اسی سمندر میں وہ سب انسان گم ہو گئے جو زندہ تھے ابھی کچھ لمحہ پہلے، اور ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کا سمندر تھمنے میں نہ آتا تھا، بالکل وہ ایک ایسا انسان تھے جس طرح میں اور آپ ہیں. کچھ لمحہ پہلے ان کی آرزوئیں تھیں کہ ہم لینڈ کریں گے تو یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے, لیکن اس غیب کی کنجیوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی, اور بے شمار ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ ہونے کے باوجود جہاز کا سراغ نہیں ملا, اور کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی اس ذات برحق کے اذن کے بغیر. اس آیت کو ذہن میں رکھ کے میں ہر دم الہدا میں اور گھریلو زندگی میں یہی دعا کرتی ہوں, یا اللہ میرے دل کو اندھیروں میں نہ چھوڑنا, مجھے اس جہاز کی طرح دنیا میں غرق نہ کرنا جو اس کی گہرائیوں میں گم ہو جائے, اور میرے دل کو سیپ کا وہ قیمتی موتی بنا دے, اور میرے اندر بہت سی روشنی اور قیمتی جواہر رکھ دے اس قرآن کو پڑھنے سے, کہ قرآن کا فہم میرے سینے میں اتر جائے اور میں قیمتی موتی کی مانند بن جاؤں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے بچے اور بہت سے اور لوگ جو میری اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اب میں تو یہ کہوں گی کہ ہم نے اپنے لیے بہت جی لیا, اب وقت آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جئیں.
اسی طرح دلوں کو ٹچ کرنے والی, محسوس کرنے والی باتیں کیا کریں, تلاش کیا کریں, دلوں کو جگائیں. قرآن دل پہ اترا, اسے دل سے محسوس کیا, اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی ہے, اور جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ انسان کے عمل میں آ جاتا ہے, خود بخود آ جاتا ہے, پھر مشکل نہیں ہوتی. دل پہ لانا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب آ جاتا ہے تو نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے. جی نیکسٹ, آٹھویں پارے سے.
السلام علیکم. قلیلم ما تذکرون, یہ تیسری آیت سورہ اعراف کی, اس کا آخری حصہ ہے یہ. قلیلم ما تذکرون, لٹل ڈو وی ریمبر, ہم اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. میں بھی بہت بڑی ناشکری اور انگریٹفل قسم کی لڑکی پائی گئی, اور میں نے اب یہاں آ کے پڑھ کے پیچھے سے فیل کیا کہ کتنی کتنی مومنٹس جو ہیں وہ ضائع کر دیا اور شکر نہیں ادا کیا. اس کو بیس بنا کے میں آپ کو تین چیزیں ہائی لائٹ کروں گی کہ غلطی کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اور اس حل سے فائدہ کیا ہوا. غلطی یہ ہے کہ جب ہم کچھ اچیو کرتے ہیں, میں نے, میری یہ غلطی, میں نے خود کریڈٹ لے لیا, اپنے ٹیچرز کو کریڈٹ دے دیا, اپنے ماں باپ کو کریڈٹ دے دیا, اللہ کو نہیں دیا. اور اس سے بھی بری غلطی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کو انسیڈنس, اتفاق کہہ کے اور بائی پاس کر گئے. یہ تو دس از میجر مسٹیک. پر انکریجنگ لائن کیا ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو تھینک یو کہنا بھول جاؤں تو اٹس ٹو لیٹ. آج جس بات کا تھینک یو کہنا چاہیے تھا اس کو آج ہی کہہ دینا چاہیے تھا, دس دن کے بعد وہ ٹو لیٹ ہے. پر ود اللہ تعالیٰ دا مزیدار بات یہ کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, یو کین اسٹارٹ اینی ٹائم, کبھی بھی آپ شروع کر سکتے. میں نے اس کا سولوشن جو ہے وہ یہ نکالا اپنے لیے کہ سر نے ایک اگزامپل بہت دفعہ دی, وہ تھی کہ وہ جو تین آدمی, تین مسافر غار میں بند ہو جاتے ہیں, انہوں نے کیا ٹیکنیک یوز کی, وہ غار میں بند ہوئے اور پھر انہوں نے اللہ کو یاد کیا, اپنی نیکیاں یاد کر کے اللہ سے مانگا. تو ہمیں بھی شکر ادا کرنے کے لیے یہی فارمولا لگانا ہے, تھوڑی دیر غار میں بند ہو جائیں, ایکچوئل غار میں نہیں, اپنے آپ کو مینٹلی کٹ آف کر کے پریزنٹ سے اور پاسٹ میں چلے جائیں. کوئی اچھا لمحہ, کوئی مشکل لمحہ جس میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نکالا, اپنی رحمت سے نوازا, اس کو یاد کر کے وہیں کہہ دیں الحمدللہ اور شکر ادا کر دیں اور فارغ ہو جائیں. اور اس کا مزیدار بات یہ کہ کہیں بھی بیٹھے آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کمرے میں بند ہونے کی ضرورت نہیں, کہیں بھی تھوڑی دیر آپ نے اپنا مائنڈ سوئچ آف کرنا ہے, کٹ آف کر لیں. یہاں کلاس میں بیٹھے بیٹھے آف ہو جاتی ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہاں ہیں آپ, ایسے سے کر رہے ہوتے. کوئی بات نہیں, دو منٹ کے لیے, تھری فور منٹس کے لیے, ٹیکس ویری لٹل ٹائم, کچھ بھی نہیں ہوتا. فائدہ اس کا کیا ہے, ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے آپ نے کسی کا قرض ادا کر دیا, جو فری, برڈن فری فیلنگ ہوتی ہے, بڑی ریلیکسڈ کہ چلو کسی چیز کا تو شکر ادا کیا نا, سب چیزوں کا نہیں, صحیح, اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, پھر یو آر ریڈی ٹو آسک فور مور, پھر آپ جتنا مرضی دوبارہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. دس از واٹ آئی ڈو. ایسے میں اپنا جو کلیل امی, مجھے ایسا لگے جیسے اللہ میں کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نا شکر ہیں اتنی زیادہ. کلیل اما تذکرون, لٹل دیٹ یو ریمبر.
شکریہ, ان کا بہت اچھا تھا کہ انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی, ون ٹو تھری. یہ بھی ایک بہت اچھا سٹائل ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتانے لگیں, اگر اس کے حصے کر لیں اور پوائنٹس کی شکل میں بات کریں تو وہ بات بھی یاد رہتی. اچھا, یہاں پر ایک بات میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم دوسروں کو کریڈٹ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے, تو بات یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے دوسروں کو کریڈٹ دینا. غلطی صرف یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہ دینا یا اللہ کو بھول جانا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں. تو ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے وَأَحْسَن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, تم بھی احسان کرو یعنی لوگوں کے ساتھ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تو جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کی اچھائی کو محسوس کریں, پلٹ کر شکریہ بھی کہیں, اگر اسے کریڈٹ دینے کی بات ہے تو وہ بھی دیں, لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی بات وہ نہ بھولیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کلاس میں یہ دو تین منٹ کے لیے آف ہو جاتی ہیں, تو میں ان کو مشورہ دوں گی کہ پلیز آئندہ کلاس میں آپ نہیں کریں گے یہ کام. اور جن سب کو مشورہ دیا ان سب کو بھی روکوں گی کہ کلاس میں تو ہم کئی دفعہ ویسے ہی گم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور اگر ہم ایک اور دفعہ ہونے لگ گئے جان بوجھ کر تو مشکل ہو جائے گی. یہ کام کریں جب آپ ٹریول کریں, گھر جا رہے ہیں, یہاں سے نکل کے مثلاً اگر آپ کا گھر نیکسٹ یہ جو ہے نا فلیٹ, اس میں بھی اگر کوئی رہتا ہے آپ میں سے تو بھی اسے تین چار منٹ رستے میں مل جائیں گے, یا کہیں بھی ٹریول بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, تو ایسے ٹائمز کو اس کام کے لیے استعمال کریں کہ کوئی کام نہ ہو کرنے کو. ٹھیک ہے, اوکے. خود کریڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے, آپ نے تقدیر پہ ریسنٹلی لیکچر سنا ہوگا اس لیے مزید کوئی بات کرنا فائدہ نہیں دیتی. میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان تقدیر اور تدبیر کے بیچ میں کھڑا ہے, جیسے دو بازو ہیں نا ہمارے, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, دو پاؤں ہیں, ہم آدھے آدھے ہیں, ہمارے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. جس طرح باقی سب چیزیں جوڑا جوڑا ہیں, جیسے باقی ہر چیز کے اندر 50-50 کا معاملہ ہے, ایسے ہی تقدیر اور تدبیر کے درمیان بھی 50-50 کا معاملہ ہے. بعض اوقات آپ کوشش کرتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے, تدبیر کام آ گئی تو آپ کہتے ہیں میری کوشش کامیاب ہو گئی, کوئی حرج نہیں اس میں کہنے میں. یہ تو انسان کا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ کیفیت آئے تو فوراً شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ یہ کام جو کیا تھا ٹکانے لگا. دوسری چیز, جب کوشش کے باوجود کام نہ بن پڑے اور تقدیر کے ہاتھوں آپ مجبور ہو جائیں کہ آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں آپ ناکام ہو رہے ہیں, تو مایوس نہ ہو, پھر صبر کریں. ہماری زندگی عبارت ہے ہر دم شکر اور صبر سے. جس شخص کے پاس یہ دو خصوصیات ہیں, دو نعمتیں ہیں, وہ کامیاب انسان ہے. کچھ مل گیا, کوشش کامیاب ہو گئی, دل نے اپنے آپ کو کریڈٹ دیا, تو فوراً الحمدللہ, اور نہیں ہوا تو مایوسی نہیں, صبر. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, آئندہ پھر کوشش. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے بہت اچھی اگزامپل دی, بخاری میں ہم نے پڑھا تھا جیسے تعریف کرنا, بعض حدیثوں میں آتا ہے نا کسی کی تعریف نہ کرو, خوش آمد نہ کرو, وہ چیز اس کی گردن توڑ دے گی, یعنی ختم ہو جائے گا وہ انسان. اور بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف سے انسان کے کام میں بہتری آ جاتی. مجھے معلوم ہے اچھی طرح جن لوگوں کو میں نے شاباش دی ہے ان کے دل کا حال اس وقت کیا ہے, اور جن کو میں نے چھوٹی سی بھی کوئی ان کی بات سے دوسروں کی اصلاح کا موقع فراہم کیا ان کا دل اس وقت کچھ اور ہوگا. تو ڈسکریج نہ ہو, آپ بھی سبب بنے ہیں دوسروں کو سکھانے کا, اور وہ بھی سبب بنے ہیں دوسروں کو سکھانے کا. جب دونوں نے مقصد اچیو کر لیا ہے تو بات ایک ہی ہے سب کی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک انسانی کمزوری ہے, جس چیز پہ شاباش کا لفظ مل جائے اس میں سیر و خون بڑھ جاتا ہے. تو امام بخاری نے دونوں طرح کی احادیث سامنے سامنے لا کے دکھا دی ہیں کہ ایک بیلنسڈ رویہ کیا ہے. ہم دین میں بہت ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, ایک بات کرتے ہیں تو بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دوسرا بالکل بلینک چھوڑ دیتے ہیں, دوسری طرف جاتے ہیں تو اس کو بالکل. تو کناروں پہ جانے کی بجائے کیا کریں, درمیان میں رہیں اور اعتدال کے ساتھ زیادہ عرصے تک دیندار رہیں. تعریف کی جا سکتی ہے, خوش آمد نہیں, شاباش دی جا سکتی ہے, کریڈٹ لیا دیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کی ذات کو شریک کر کے کہ اصل تو اسی کا ہے جو کچھ. قرآن پاک ہی میں آتا ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, ٹھیک. نویں پارے پہ کون بات کریں گی, کوئی ایک آ جائے, اور انشاءاللہ دسویں کے بعد پھر میں آپ کو آئندہ کے لیے بتا کے جاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ پوری پریپریشن کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں گے تو پھر آپ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے. اچھا,
السلام علیکم. میں آپ سے جس آیت پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ سورۃ الاعراف کی 204 ہے, 204. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو لوگ قرآن تو سنتے تھے لیکن اس کو غور سے نہیں سنتے تھے. اس آیت میں میں نے اپنے لیے یہ اصول نکالا کہ ہم لوگ جب گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب ہم لوگ سبق سنا چکتے ہیں اپنا تو ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن جب میڈم ایک دفعہ منع کرتے ہیں تو ہم منع ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ پھر وہی کام کرتے ہیں جو میڈم نے منع کیا ہوتا ہے. ہمیں میڈم کا تو ڈر ہوتا ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ میڈم ہماری استاد ہیں اور ان کا ڈر ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اپنا سبق سنا چکے ہیں لیکن جو دوسرا آدمی سبق سنا رہا ہے اس کا بھی سننا چاہیے کہ جو اس نے سبق سنایا اس میں ہماری غلطی کیا ہے. ہمیں اپنی غلطی کو نوٹ کرنا چاہیے لیکن ہم اس بات کو نوٹ نہیں کرتے. اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب قرآن پاک کو پڑھے کوئی تو اس کو غور سے سننا چاہیے, اس کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا غلطی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر پوچھے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ ہم نے قرآن غور سے سنا تھا. جب ہم لوگ اس بات پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ بات ہم کسی کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیا کیا تھا. اس لیے ہم لوگوں کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے اور میڈم کے منع کرنے کے بغیر ہی بھی ہمیں اس بات کو اپنے اوپر کرنا چاہیے.
شکریہ. سورۃ الاعراف کی یہی جو انہوں نے 204 شاید بتائی, اس سے اوپر ایک آیت ہے 200 اور 199. یہ بڑی اہم آیات ہیں. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. یہ تین صفات خاص طور پہ آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے, لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا, اچھائی کا حکم دینا اور لا علم لوگوں سے اعراض برتنا. اب دیکھیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ کون سا معاشرہ ہے؟ قرآن پڑھا ہوا, قرآن جاننے والا نہیں. پھر جب ہمارے سامنے وہ کسی غیر اسلامی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں, انل منکر یہاں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں یہاں کہا؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کے بعد ونہا انل منکر ہونا چاہیے تھا, ہے نا؟ لیکن وہ کہنے کی بجائے کیا کہا؟ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, کہ کبھی کبھی نہیں عن المنکر کی بجائے کیا کرنا پڑتا ہے؟ عارض عن الجاہلین, کہ جن کو علم نہیں ان سے اعراض برتا جائے, اگنور کر دیا جائے, ان کو معاف کر دیا جائے, جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہم کو دو لفظ پتہ چل جاتے ہیں ہم دوسروں کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں, اس پہ تنقید, اس پہ باتیں بنانا, کسی کو تانا, کسی کی غیبت, کسی کے ساتھ نفرت, یہ سب کچھ ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. اس لیے کہ نیکی کو عام کرنا ہے, روشنی کے دیے جلانے ہیں, لیکن جو لا علم ہے جہاں اندھیرا ہے ان کو معاف کرنا ہے, ان سے درگزر کرنا ہے. عارض عن الجاہلین ایک جملہ ہے, میرا تکیہ کلام بنتا جا رہا ہے. وہ یہ کہ جب بھی میں لوگوں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرے منہ پہ سورۃ یاسین کے وہ الفاظ آ جاتے ہیں, یا لیت قومی یعلمون, اے کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی, اکاش کے میرے لوگ جانتے. میرے لوگ سے مرادی کہ میرے ہم وطن, دوست, احباب, جو بھی آس پاس ہیں, کاش وہ جانتے ہوتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یا لیت قومی یعلمون, ان کو پتا نہیں ہے, یہ جانتے نہیں ہیں کہ دین پر عمل کرنے کے کیا فائدے ہیں. اگر ان کو وہ فائدے پتا چل جائیں تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے, کوئی بھی دور نہ جائے, کیونکہ انسان فائدوں کا حریص ہے, دنیا کے چھوٹے چھوٹے نفع کے پیچھے بھاگتا ہے. اگر آخرت کا وہ بہت بڑا اجر سامنے آئے کوئی بھی ادھر سے منہ نہ موڑے, لیکن ان کو پتا نہیں, ان کو علم نہیں. جی, دسویں پارے پہ.
السلام علیکم. دسویں پارے میں سے جو مجھے بہت آیت اچھی لگی ہے وہ ہے سورۃ توبہ کی 81. اس میں یہ ہے کہ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. اس سے پہلے بھی جہنم کا بہت جگہ ذکر آیا ہے مگر کبھی احساس نہیں ہوتا کہ جہنم کی گرمی اتنی شدید ہوگی. مگر اس سے پہلے میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ مجھے الرجی سے میرے سارے جسم پہ دانے نکل آئے, تو میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید مجھے گاؤن پہننے کی وجہ سے یا یہاں آنے کی وجہ سے نکلے ہیں, اور میں تھوڑی سی ہو بھی گئی تھی کہ اس وجہ سے میرے پہ الرجی وغیرہ ہو گیا مجھے. مگر جب اگلے ہی دن فوراً میرے سامنے اس کے ساتھ جہنم کی گرمی کا ذکر آیا ہے اور جہاد اور مال خرچ کرنے کا ذکر آیا, تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جب آگے بھی ہر طرف سے اوپر نیچے سے آگ ہی آگ ہی ہوگی, اور جب جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, اور تو پھر جب ہمارے اعمال ایسے ہیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا؟
شکریہ. دسویں پارے میں ایک آیت ہے, انہوں نے جس کا ذکر کیا وہ بھی بہت اہم ہے, لیکن ایک آیت جو مجھے بہت پسند ہے, سورۃ التوبہ کی آیت 32, یریدون ان یطفئوا نور اللہ, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا دین, اس کو ختم کر دیں, لیکن کس سے؟ بافواہہم, اپنی باتوں سے. افواہ اپنے منہوں سے, منہ میں سے بات نکلتی ہے نا, یا پھونک نکلتی ہے, یعنی چراغ سے پھونک کو تشبیہ ہے, لیکن دین کے معاملے میں باتیں. آج آپ دیکھیں کہ ہم سب مسلمان جس بہت بڑی اذیت کا شکار ہیں وہ پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف ویسٹ کا. ابھی ریسنٹلی بی بی سی پہ جو فلم آئی ہے, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو, آنر کلنگ پہ جو بات ہو رہی تھی, دیکھیے آپ میں سے کسی نے؟ ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ 7 اپریل کو آئی تھی, اور اس میں انہوں نے قرآن کو بہت مس کوٹ کیا ہے, مس انٹرپریٹ کیا ہے, اور اسلامی معاشرے کی ایک بہت ہی غلط تصویر پیش کی ہے, اور پاکستان کے سٹیٹسٹکس دیے ہیں کہ 8,000 عورتیں ہر سال آنر کلنگ میں ماری جاتی ہیں, غیرت کا قتل جو ہے, اور اسلام کو اتنا دہشتناک منظر اس کا پیش کیا گیا, اور ودربوہن کا جو معنی کیا گیا کہ ان کو قتل کرو. آپ نے سورۃ النساء میں عورتوں کے اوپر پڑھا ہے نا, واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, تو آپ نے کیا پڑھا؟ واضربوہن کا معنی کہ ان کو قتل کر دو؟ نہیں, کہیں بھی نہیں. مسواک سے کوئی قتل ہوتی ہے؟ کوئی عورت اتنی نازک نہیں جو مسواک کی مار کھا کے مر جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کو مس انٹرپریٹ کرنا ہے, اور یہ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کر رہا ہے, اور پھر ویسٹرن میڈیا اس کو پوری دنیا میں نشر کر رہا ہے. ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے, لیکن ایسی باتیں بھی سن کے دیکھ کے پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو. حل ایک ہی ہے, چراغ جلائیں, روشنی کو عام کریں. اور یہی میرا میسج ہے آپ کے لیے کہ جو آپ سیکھیں جانیں اس کو آگے تک پہنچا دیں. آئندہ کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے کل گروپس کتنے ہیں اسٹوڈینٹس کے؟ 9, کاش 10 ہوتے, چلیے 9 ہی صحیح. ہر گروپ ایک سپارہ لے لے, اور 2 گھنٹے کا ایک سیشن کریں گے. سب لوگ گھر سے وہ تیار کر کے آئیں گے سپارہ, اس کو آپس میں ڈسکس کریں گے, اس کے سب اہم اہم باتوں کو نوٹ کریں گے, اور پھر اس کی ایک رپورٹ تیار کریں گے. اس پارے کے اوپر کیا ڈسکشن ہوئی, کیا نئی چیزیں, کیا اہم چیزیں, کیا عمل کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں. تو انشاءاللہ تعالی جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ میں سے ہر گروپ کی ایک ریپرزینٹیٹو اس رپورٹ کو پیش کرے گی جو اس ایک پارے پر ہوگی, اور ٹائم وہی 10 منٹس ہوں گے. ہاں, اس لیے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو تو ہم پھیل کے باتیں بہت لمبی چوڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح انشاءاللہ میں ان کو بتا دوں گی کہ نیکسٹ میں جب آ رہی ہوں تو اس وقت تک آپ کے 10 پارے سے آگے جو پارے ہو چکے ہیں ان کو اس طرح ریوائز کر لیتے ہیں, آدھا آدھا پارا بانٹ دیں گے یا رب رب بانٹ دیں گے. ہم اسی طرح وہاں ٹیسٹ چھوٹے چھوٹے لے رہے ہیں کراچی میں, اور اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ تھورو ڈسکشن ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے جی, آپ فرمائیے. بات یہ ہے کہ دین پڑھ کر آخرت کی فکر کے ساتھ انسان سنجیدہ ہوتا ہے. وہ سنجیدگی ہمارے عمل میں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے اخلاق میں مسکراہٹ شامل رہنی چاہیے, کیونکہ عموماً یہ سنجیدگی ایک نیگیٹو رخ بھی بعض اوقات اختیار کر جاتی ہے کہ ہم گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہ کریں, کسی ہنسنے کے موقع پر بھی آنکھیں دکھائیں کہ یہ کیوں ہنس رہے ہو, ہنسنا ہی شاید منع ہے. نہیں, ہنسنا منع نہیں ہے, لیکن اپنے مقصد سے جو کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے, غفلت کا ہنسنا نہ ہو, مسکرانا زندگی کا حصہ بن جائے. انہوں نے پوچھا ہے کل کی ہیومن رائٹس میٹنگ میں آپ ہمارے لیے کیا پیغام دیں گی. آپ کو معلوم ہے کہ ہیومن رائٹس پہ بہت بات ہوتی ہے, اور پچھلے 200-300 سالوں سے بڑی بڑی ڈبیٹس چلی ہیں یورپ میں, اور نتیجہ تن یو این کا چارٹر لکھا گیا 1948 میں, اور انسانی حقوق کا یہ سارا غلغلہ شروع ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ کیا ہے, 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. ایک ہے حقوق اللہ, اور دوسرے حقوق العباد. یہ جو حقوق العباد ہیں ان پہ کتنا سٹریس ہے ہمارے دین میں, یہی ہیومن رائٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کبھی بھی ہیومن رائٹس کی بات ہو تو ایک ہی لفظ سوچ لیا کیجئے, حقوق العباد. جتنی بھی باتیں ہو رہی تھی کل تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جس ایریا میں بھی بات ہو رہی ہے صرف اسی کی ہو رہی اور اس کو دوسرے سے کنیکٹ نہیں کیا جا رہا. مثلا عورتوں کے حقوق کی بہت بات ہوئی, میں خود اس گروپ میں تھی جس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی, اور گھر میں میرا بیٹا تھا. سارا وقت میرا دل پنچ کرتا رہا کہ یہ میں کن رائٹس کی بات کر رہی ہوں جبکہ ایک دوسرے کے رائٹ پہ سخت زد پڑ رہی ہے. کہ عورتیں اپنے حقوق لیتے لیتے بچوں کے سارے ہی ختم کر رہی ہیں. اوکے, السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.